جو ہم جو کر رہے ہیں جو دو تین کلاسز سے ہم جو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کی میٹافزکس یا آپ کی میٹافزیکل اسمپشنس جو ہیں اس کا ایپسٹمالوجی یا تھیوری آف نالج سے کیا ریلیشن شپ ہے. صحیح, اس میں ہم نے یہ بتایا تھا لاسٹ جو ہمارا ڈسکشن ہوا تھا وہ یہ کہ علم کے جو دائرے ہیں اور حقیقت کے جو دائرے ہیں ان کا جو مسنگ لنک ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایکزیولوجی ہے, کہ آپ ایک چیز کو علم بھی مان لیں اور ایک چیز کو حقیقت بھی مان لیں. تو کیا آپ قدر کس قابل قدر کسے کہیں گے, قابل قدر کیا چیز ہوگی اور قدر کا کیا تعلق بنتا ہے علم سے اور حقیقت سے؟ مطلب اگر فرض ہے کہ آپ اس ان تمام چیزوں کو حقیقی مانتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی حقیقت کو پہچاننے کے عمل میں کسی خاص علمیت پر انحصار بھی کریں گے جس کی بنیاد پر آپ یہ بتا سکیں گے کہ یہ سب حقیقی ہیں, تو محض یہ آپ کا مفروضہ نہیں بلکہ ایک علمیت کی بنیاد پر آپ یہ دلیل فراہم کریں گے کہ یہ حقیقت علمی سطح کے اوپر بھی قابل یو نو ڈیفینڈیبل ہے. یو کین ڈیفینڈ دس آرگیومنٹ آن پیور ایپسٹیمولوجیکل گراؤنڈ کہ آپ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے یا حقیقت کے دفاع کے لیے ایک علمیت بھی مہیا کر دیں گے. لیکن کیا اس سے بات ختم ہو جاتی ہے؟ اس سے اصل بات شروع ہوتی ہے کہ اب ان سب چیزیں جو کہ اس کمرے میں حقیقی طور پر موجود ہیں ان میں آپ کسے قابل قدر سمجھتے ہیں اور کسے قابل قدر نہیں سمجھتے, یعنی کہ ایکزیولوجی, یعنی کہ آپ ویلیو کسے دیں گے, کس کو کس پر زیادہ ویلیو کریں گے اور کس کو کس پر کم ویلیو کریں گے, یہ پورا الگ ڈسکورس ہے جو علم کی حقیقت کے ساتھ تعلق کو واضح کرتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو آپ حقیقی بھی مانتے ہیں اور اس کے علم کو بھی علم مانتے ہیں لیکن قدر نہیں دیتے آپ اس کو, آپ اس کو قابل قدر نہیں سمجھتے, قابل قدر نہیں سمجھتے. مثلاً یہ کہ لوگ گاڈ کو ایک ریئلٹی مانتے ہیں اور ول آف دا گاڈ کو ایک سورس آف نالج بھی مانتے ہیں جو کہ وہی کی صورت میں بائبل اور مختلف ریولیشنز کے تھرو آپ تک پہنچ, لیکن آپ اسے قدر تو نہیں دیتے, قدر تو آپ کسی اور چیز کو دیتے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو علم مان لینا اور کسی چیز کو حقیقت مان لینا کافی نہیں ہوتا. سوال یہ کہ اقدار کی ترتیب میں وہ علم اور وہ حقیقت کہاں پہ کھڑے ہیں, یہ ہم نے لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیا تھا. اگر اس میں کوئی کوشچن کرنا ہے, یہ ایک اوپن, ہم نے صرف ایک پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا. یہ ایک بہت بڑا ڈسکورس ہے بذات خود کہ اگر میں کسی چیز کو علم مانتا ہوں اور میں کسی چیز کو حقیقت مانتا ہوں تو یہ عام طور پر ڈسکشنز کے اندر ہوتا ہے کہ جب پتہ چل جائے گا کہ یہ علم ہے اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ علم حقیقت سے متعلق ہی ہے تو پھر لوگ اس کو سب لوگ یکساں طور پہ ویلیو دیں گے. کیا سب لوگ یکساں طور پہ ویلیو دیتے ہیں ہر علم؟ ٹکڈوں کے بارے میں بھی ایک علم ہے اور ٹکڈے جو ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بایولوجیکل سائنسز میں بہت کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور اس کے لیے آپ نے ایک بایولوجیکل سائنسز پوری ڈیولپ کر رکھی ہے جو کہ بحث کرتی ہے اور انڈرسٹینڈ کرتی ہے ان سارے ایشوز کے ساتھ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ٹکڈوں کے بارے میں جو نالج ہے اور ٹڈے ایک حقیقت بھی ہیں, اس کی اس علم کی قدر کیا ہے آپ کی زندگی کے اندر جو اجتماعی زندگی ہے اور آپ کی انفرادی زندگی؟ آپ ہیں ہاں ٹڈے بھی ہے ماشاء اللہ حقیقت اور ٹڈوں کے بارے میں نالج بھی ایک حقیقت, لیکن میں اس کا کیا کروں؟ مجھے تو ٹڈوں سے کوئی سروکار نہیں, میں کیا کروں ٹڈے, میرا کام کیا ہے, ٹڈوں سے میرا کیا تعلق ہے؟ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قدر تو آپ اس کو نہیں دیتے. کسی چیز کو حقیقی مان لینا, کسی چیز کے حقیقت سے متعلق علوم کا قیام گارنٹی تھوڑی کرتا ہے کہ وہ علم جو ہے معاشرتی, سماجی, سیاسی, اخلاقی, روحانی زندگی میں بھی داخل ہو جائے. یہ ایک بہت سینٹرل پرابلم ہے جسے عام طور پر ایڈریس نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے نتیجے میں مسئلہ ہو جائے. وہ ایجوکیشن کیا کرے گی؟ یہی بتائے گی نا کہ کوئی نہ کوئی حقیقت کا پرائمیٹیو کنسپشن ہوگا اس کے پاس اور وہ بتا دے گی اس حقیقت جاننے کے لیے یہ علوم ہے. لیکن بنیادی طور پر تو وہ قابل قدر ہے یا نہیں اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں, ایک جگہ پہ میں پڑھاتا ہوں اور اس جگہ میں جب کلاس لینے جاتا ہوں تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ بھاگ جاتے ہیں, مجھے دیکھ بھاگ جاتے ہیں یا جو ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں چائے پینے. میں وہاں پہ بک 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 کر کے آ جاتا ہوں. وہی کلاس یہاں سے کراچی یونیورسٹی سے دوسرے ادارے میں جاتی ہے, کراچی کے دوسرے کونے سے کلاس لیں کیونکہ ٹیچر نہیں آیا. وہ ٹیچر کے پاس جب پہنچتے ہیں اور اس کو دکھاتے ہیں اور ٹیچر کہتا ہے تم لوگوں نے کام سے نہیں کیا, نکل جاؤ میری کلاس سے, باہر جا کے گراؤنڈ میں بیٹھ جاؤ. دھوپ وہاں بیٹھے پھر ذلیل ہو کے وہاں سے چلے آئے. تو اسے قدر دیتے ہیں, قدر اسے نہیں ہو جس بس تھی کلاس کم از کم وہ نہیں تھی جو میں پڑھا, صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک علم ہے دنیا میں اسے علم اکنالج کیا جاتا ہے, وہ ایک حقیقت سے بھی بحث کرتا ہے, اس کو دینے والا آپ کے پیچھے آ رہا ہے کہ آپ یہ لو, گورنمنٹ آف پاکستان آپ پہ پیسہ خرچ کر رہی ہے کہ آپ یہ حاصل کرو, لیکن آپ بھاگ جائیں کیونکہ آپ اسے قابل قدر نہیں سمجھتے. اور ایک چیز جو آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے, جس تک آپ کو پہنچنا ضروری ہوتا ہے, اس کے لیے آپ ایک سفر کرتے ہو, جد و جہد کرتے ہو اور پھر جاتے ہو اور اس میں جو ذلتیں ہیں وہ برداشت کرتے ہو, وہ بھی حقیقت یا کسی پرتوں کی ایک تشریح ہوگی اور اس کا بھی ایک طریقہ علم ہوگا, اس کا بھی استاد ہوگا, لیکن آپ اس کو زیادہ قدر کرتے ہیں. تو قدر کے ڈسکورس کو اگر آپ باہر نکال دیں نا علم اور حقیقت کے سوال سے, تو بالکل آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوگا کہ یہ اصل پرابلم کیا ہے. پرابلم ایکزیولوجیکل ہے بھائی, آپ اس کو قدر ہی نہیں دیتے, آپ کے لیے وہ قابل قدر نہیں. علم تو ہے لیکن قابل قدر نہیں ہے, صحیح ہے. تو اسے ہم نے ریزالو نہیں کیا, ہم نے صرف آئیڈینٹیفائی کیا اس پرابلم کو کہ اف یو ڈیل ود ایکزیولوجی, اف یو ٹرائنگ ٹو ڈیل ود دی ریلیشن شپ آف میٹا فزکس اینڈ ایپیسٹیمالوجی وداؤٹ ایڈریسنگ دی ایشو آف ایکزیولوجی, دیٹ مینس دیٹ یو آر ناٹ اینڈ یو ول نیور بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ایکچولی ہیپننگ. تو جس چیز کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنے کی لاسٹ کلاس میں کوشش کر رہے تھے وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی چیز کا علم ہونا یا اس کسی چیز کا علم کیا اویلیبل ہونا اور کسی چیز کا حقیقت تسلیم کر لیا جانا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنی ایکزیولوجیکل لیجیٹیمیسی اسٹیبلش نہیں کرتا. جب تک کہ وہ اپنی ایکزیولوجیکل لیجیٹیمیسی کو اسٹیبلش نہیں کرے گا اس وقت تک وہ قابل قدر نہیں ہوگا. تو قدر جو ہے وہ فنڈامنٹل ایشو ہوتی ہے کنسرننگ دی ایشو آف ہیومن ایگزسٹینس. تو ہیومن ایگزسٹینس, ریالٹی اور علم ان دو کی بنیاد پہ نہیں چلتی, قدر کی بنیاد پہ چلتی. جو اصل میدان کارزار ہوتا ہے نا, میدان میں جو چیز ہوتی ہے عمل میں, وہ ہوتی ہے ویلیوز, کسے تم ویلیو کرتے ہو اور کس بنیاد پہ آرڈر کرتے ہو, کہاں پہ جاتا ہے تمہارے ترتیب اقدار میں یہ حقیقت اور اس حقیقت کو پہچاننے کا طریقہ. اگر وہ بالکل نچلی سطح پہ چلا گیا ظاہر ہے کہ تم اسے کبھی اس کی حقیقت کو ڈینائی بھی نہیں کرو گے, لیکن تم کبھی تمہاری زندگی میں قدر بھی نہیں حاصل کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ تم اسے علم ہی نہیں مانتے. اگر فرض کیا کہ ہیومن باڈی اسپیسیفک ہو جائے, ہیومن لائف باڈی اسپیسیفک ہو جائے تو وہ علوم اور وہ حقیقتیں زیادہ قوت اختیار کریں گی جو کہ باڈی اسپیسیفک ہے. یعنی کہ اگر کوئی علم آ رہا ہوگا تو وہ آپ اس پہ زیادہ توجہ دو گے کہ کس کے نتیجے میں آپ کی چہرے کی اسکن زیادہ اچھی ہو جائے گی. لیٹ سپوز تمہارے بال کس طرح سے گھنے ہو جاتے ہیں, لیٹ سپوز. تو کوئی بھی انسان تو یہ پسند نہیں کرتا نا کہ اگر وہ بال والا ہے تو وہ اس کے بال اڑ جائیں, گنجا ہو جائیں. یا کوئی بھی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اپنے چہرے کی اسکن کو خود ہی برباد کر دے, کوئی بھی نہیں پسند کرتا. یعنی کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کا چہرہ اچھا ہے, آپ کے بال اچھے ہیں, اچھا رہنا چاہیے, اچھا رہنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے انسان کو. لیکن کتنا اہم, کتنا تم پرائیورٹائز کرو گے, یہ بات نہیں ہے کہ وہ اہم نہیں ہے, وہ اہم ہے, لیکن کتنا اہم اور کتنا تم کر سکتے ہو اس کے لیے, کتنا اپنا وقت برباد کرو گے, کتنی اپنی سوچ, کتنا سوچو گے اس پہ, کتنا ٹائم لگاؤ گے اس کے اوپر, اور دوسری چیزوں پہ کیا ٹائم ڈسٹریبیوشن ہوگا تمہارا. اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں پہلے میں صبح جو ہے وہ کروں گا اپنا منہ فیشیل کروں گا, پھر میں سن بلاک لگاؤں گا, سن بلاک لگا کے باہر جاؤں گا, باہر جا کے آؤں گا, پھر کلینزنگ کروں گا, کلینزنگ کرنے کے بعد واش کروں گا, واش کر کے موئسچرائزر لگاؤں گا, تو تم نے اپنی زندگی 24 گھنٹے میں سے 3 گھنٹے تم نے اس کو لگا دی. مطلب بڑا امپورٹینٹ چیز ہے نا یہ تمہاری زندگی کے اندر. اور پھر تم نے ایک تھیلی پہن کے سر کے اوپر سوئے کہ بال نہ ٹوٹ جائیں, پلاسٹک کی تھیلی میں پہنتے ہیں, پہن کے سوتے ہیں, وہ پہن کے, اور ہاتھوں کے اوپر میں نیل کپس لگا کے تم سوئے گے, ناخن تمہارے نہ ٹوٹ جائیں. یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو ایک ایسا آدمی کرے گا نا جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ باڈی بڑی امپورٹینٹ چیز ہے. لیکن ایک آدمی یار کیا کروں, ایونچولی تو مر ہی جاؤں گا, کیا کروں. اب یہ تو اس کا مطلب نہیں کہ میں مر جاؤں تو اس کا مطلب اپنے انگلی ہی کاٹ کے پھینک دوں, اپنے گنجا ہو جاؤں, جس جگہ جگہ پہ اپنے چہرے پہ داغ ڈال لوں, یہ بھی نہیں کرو. لیکن یہ اتنا بھی تم نہیں کرو. لیکن اگر تمہیں کوئی یہ بتائے پورا نظام زندگی ایسا ہو جو کہے کہ بیٹا اگر اس کے اوپر نیچے ہوگے نا گیا کام سے, بال بال ہو گیا پھر گیا کام سے, پھر نہ جاب ملے گی, نہ نوکری ملے گی, نہ ریسٹ ملے گی, نہ اولاد ملے گی, نہ بیوی ملے گی, نہ بچے ملے گی, وہ سب ختم ہو جائے. لہذا سب چیزوں کا محور ہے اسکن کی نگہداشت. تو جو اصل جو آج کی بات ہے وہ یہ کہ ہسٹری کیا رول پلے کرتی ہے اس تعلق کو, علم اور حقیقت کے جو بھی آپ کے تصورات ہیں اس کے ریلیشن شپ کو جو ویلیو اسٹرکچر کرتی ہے وہ ایکزیولوجی کرتی ہے. لیکن کیا ایکزیولوجی ہواؤں میں تو نہیں ہوتی, قدر ہواؤں کے اندر تو نہیں ہوتی, وہ ایک تاریخی عمل کے ذریعے, ایک تاریخ ہسٹوریکل پروسیس کے ذریعے قابل قدر ہوتی چلی جاتی ہیں کچھ چیزیں, اور کچھ حقیقتیں, کچھ علوم اور کچھ حقیقتیں اور کچھ علوم تاریخی عمل کے نتیجے میں غیر اہم ہوتے 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 نیچے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایکزیولوجی جو ہے وہ بائی چوائس نہیں کرتا, بائی ورچیو آف یور پارٹیسپیشن ان ہسٹوریکل پروسیس کرتے ہیں. تو میں آج یہ بتانے کی کوشش کروں گا اس میں ہسٹوریکل پروسیس کیا رول پلے کرتا ہے. لیکن یہ آرگیومنٹ اب پہلے ون ڈائمینشنل تھا, وی ور ڈسکسنگ میٹافزکس, پھر میں نے اس کو ریلیٹ کیا ایپسٹمالوجی, ٹو ڈائمینشنل ہو گیا. پھر میں نے کہا یہ ایپسٹمالوجی اور میٹافزکس جو ہے حقیقت اور علم کی جو بحثیں ہیں یہ سمجھی نہیں جا سکتی جب تک کہ آپ اقدار یا ویلیوز کی بحث کو اس میں شامل کرو, تو تھری ڈائمینشنل ہوگی. اب میں فورتھ ڈائمینشن اس میں لا رہا ہوں کہ یہ تینوں جو چیزیں ہیں ایک ہسٹوریکل پروسیس کے تھرو اپنی اپنی حیثیتیں اور اپنی اپنی ترتیب اور اپنی اپنی جگہ پاتی ہیں, ایبسٹریکشن میں نہیں ہوتی. مثلا یہ کہ میں جس تاریخی عمل میں پیدا ہوا اس تاریخی عمل نے کیا کردار ادا کیا ایک خاص قسم کی ایکزیولوجیکل گروتھ میں اور ایک خاص قسم کی ایکزیولوجیکل ڈیٹیریشن میں, ہسٹوریکل پروسیس میں کیا رول چاہیے. تو ہسٹوریکل پروسیس ان اٹ سیلف کئی طرح کی ایکسپلینیشن ہو سکتے ہیں, ڈائلیکٹیکل ہو سکتا ہے, مسینیک ہو سکتا ہے, آرکائک ہو سکتا ہے, جینیالوجیکل ہو سکتا ہے. اس میں ابھی نہیں جاؤں گا کہ اس کی ہسٹوریکل پروسیس کی ان اٹ سیلف کیا نیچر ہوتی ہے. لیکن ہسٹوریکل پروسیس سے مراد ابھی فی الحال صرف یہ کہ وقت گزرنے کا جو عمل ہے وہ ایک خاص قسم کے تاریخیت کو واضح کرتا ہے. تو یہ وقت کا جو گزرنا ہے ایک اقدار یا ویلیو اسٹرکچر اور اپسٹیمولوجیکل سٹرکچر اور میٹافیزیکل سٹرکچر کو کس طرح سے سنتھسائز کر کر ایک نظام زندگی کو فروغ دیتا ہے. بھائی یہ میں بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے اگر ابھی کوئی کوشچن کرنا ہے, کسی کو نہیں پتا میٹافیزکس کیا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ اپسٹیمولوجی کیا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ ایکزیولوجی کیا ہے, تو وہ پوچھ سکتا ہے. پھر ان کا آپس میں ریلیشن شپ کی جو یعنی کہ سمپلسٹک ریلیشن شپ کی نوعیت ہے وہ اگر اسے نہیں کلیئر تو وہ پوچھ سکتا ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں. ایکزیولوجی وہ فلسفے کی شاخ ہے جو ڈیل کرتی ہے اس سوال سے کہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں. ایکزیولوجی از اے برانچ آف فلاسفی وچ ڈیلز ود دا تھیوری آف ویلیوز. ویلیوز کئی طرح کی ہوتی ہیں, مارل ویلیوز ہو سکتی ہیں, ایستھیٹیکل ویلیوز ہو سکتی ہیں, سیمینٹک ویلیوز جو میننگ کنسرننگ ویلیوز ہو سکتی ہیں, ٹیکنیکل ویلیوز ہو سکتی ہیں. جیسے تم کہتے ہو یہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے, تو اب سوال یہ کہ تم اس کو ویلیو کر رہے ہو ٹیکنیکل سینس میں, مارل سینس میں, کس سینس میں تم اسے اچھا ڈاکٹر کہہ رہے ہو. تو آپ کو میں اچھا ڈاکٹر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کی عزت کرتا ہے, کسی کے بے ایمانی نہیں کرتا, کسی سے پیسے نہیں بناتا. لیکن اس کے علاج کرنے سے یہ عزت تو دیتا ہے, پیسے بھی نہیں لیتا, کم لیتا ہے, لیکن ٹھیک نہیں ہوتا پیشنٹ. فرض کیا تو کوئی کہے بھائی یہ اچھا ڈاکٹر تو نہیں ہے, اچھا انسان ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر تو وہ ہوگا جو چاہے آپ کو برا بھلا کہے, چاہے آپ سے پیسے لے لے, لیکن جب وہ آپ کا علاج کرے آپ ٹھیک ہو جائے. تو ایک آدمی ڈاکٹر کو ویلیو کر رہا ہے ٹیکنیکلی, کہ ٹیکنیکلی ڈاکٹر جس کام کے لیے ہے کیا وہ کام کرتا ہے کہ نہیں. ڈاکٹر کا یہ کام ہے کہ آپ کا علاج کرے, وہ علاج کر دیتا ہے, چاہے پیسے بنائے نہیں بنائے, عبادت کرے نہیں کرے, گالی بکے, بدتمیزی کرے, لیکن آپ کو ٹھیک کر کے بھیجتا ہے, تو وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے. اور اگر آپ نے نہیں, میں ڈاکٹر کو ویلیو کر رہا ہوں مورلی, ٹھیک ہے میں علاج تو کسی اور سے بھی کروا لوں گا, لیکن یہ انسان اچھا ہے اور یہ انسان کی احترام کرتا ہے اور پیسے نہیں بناتا, اس لیے یہ ٹھیک ہے, بہت اچھا ڈاکٹر نہیں ہے لیکن یہ بہت اچھا انسان ہے, تو کہیں گے. تو پھر تم یہ نہ کہو کہ یہ اچھا ڈاکٹر ہے, تم کہو یہ اچھا انسان ہے. اس طرح بے شمار ویلیوز
ہوتی
ہے. اسٹڈی آف ویلیوز
نہیں,
دیکھو ویلیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو قدر کر رہے ہو اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے, یا اس وجہ سے قدر کر رہے ہو کہ وہ آپ کا علاج کر دیتا ہے. تو اگر تم ڈاکٹر کو ٹیکنیکل سینس میں لوگے, یہ ٹیکنیک ہے کہ وہ ٹیکنیکلی کیپیبل ہے تمہارا بہترین علاج کرنے میں, صحیح ہے, تو اور وہ علاج کر دیتا ہے, تو تم کہو گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہندو ہے مسلمان ہے, یہ کیا ہے, اس سے کیا. تو مسلمان کیا مطلب, ہندو بھی بہت سارے جو ہیں وقت پہ آتے ہیں, وقت کے پابند ہوتے ہیں اور آنےسٹ ہوتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ ہیں, جس آدمی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا جان رالز, میں نے اس کو ایک ای میل دی, وہ جو ٹاپ فلسفی ہے نا اس وقت دنیا کے, ان میں سے ایک فلسفی تھا اس وقت اس کیلبر کا آدمی تھا. اس کو تیسری دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک سے ایک معمولی یونیورسٹی کا ایک معمولی لیکچرر میل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے اس کا جواب دیا پرومپٹلی, ظاہر ہے اس نے خود نہیں لکھا, اس کا بے شمار اسسٹنٹ ہوں گے, یہ وہ. تو میں کہا یہ, تو میں نے اسے کہا کہ میں یہ تھیسس جو ہے تمہارا میں نے لکھا ہے, تم کام کیا ہے اور آپ اس کو دیکھنا اگر. تو اس نے کہا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے پاس بہت وقت ہے نہیں ہے, وقت بہت نہیں ہے, لیکن میں تمہیں ایک ریفر کر رہا ہوں, اس کو تم میرے ریفرنس سے تم بات کر. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے کام کی ڈیڈیکیشن ہے نا, اس کو کمٹمنٹ ہے. وہ کیا پتہ نہیں کون ہے بدماش میرے اوپر, میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں, سبھی کام کرتے ہیں میرے کو, تو میں کیوں جواب دوں, پتہ نہیں کون ہے. تو اس نے جواب دیا, اب اس کے دوسری کے پاس گیا, دوسری میں تیسری, یعنی کہ ایکڈیمیا کے اندر بھی آپ ایک خاص قسم کی ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو جو چیز ہوتی ہے نا, ڈیڈیکیشن, آنیسٹی, کمٹمنٹ, یہ پروسیجرل بھی ہو سکتی ہے. مثلا یہ ایمانداری سے تم جوا کھیل سکتے ہو, ہے نا, ایمانداری سے تم جوا کھیل سکتے ہو, تو کیا انٹرنسکلی وہ مورل ہو گیا؟ تو ایمانداری سے کوئی آدمی وہاں علاج بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ انٹرنسکلی ریلیجیس ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم آئیڈیالوجیکلی نہیں کہہ رہے, میں کہہ رہا ہوں ایک آئیڈیالوجی کو بھی تم ویلیو کرتی ہو دوسری آئیڈیالوجی پہ. فرق کیا, کئی آئیڈیالوجیز تمہارے پاس ہیں اور تم کہو میں اس آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہوں یا کرتی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نظر میں انسانیت کو زیادہ فائدہ پہنچتا ہے, امن قائم ہوتا ہے, انسانوں کو احترام انسانیت اور آدمیت پیدا ہوتی ہے, عورتوں کا احترام ہوتا ہے, اس لیے میں اس آئیڈیالوجی کو ویلیو کرتی ہوں یا اس آئیڈیالوجی کو میں ویلیو نہیں کرتی. تو آئیڈیالوجی ان اٹس سیلف ویلیو کی اندر ایک ایکسپلینیبل فینومینا ہے. تو ویلیوز جو ہوتی ہیں ہر چیز ہر میکینزم کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. یعنی کہ تم پانی بھی پی رہے ہو تو اس کو بھی تم ویلیو کرتے ہو کہ ایک اچھا پانی ہے اور منرل واٹر ہے اور یہ بوائل پانی ہے اور یہ گھڑے کا پانی ہے اور یہ سمندر کا پانی ہے, کہاں کا. ویلیوز جو ہوتی ہیں اس کی بنیاد صرف مورل نہیں ہوتی, اس کی ٹیکنیکل بنیاد بھی ہو سکتی ہے, ایکزیولوجیکل, ایسٹھیٹیکل, اکنامک, کچھ بھی.
جس میں جو ایک بنیادی سوال ہے مطلب یہ ویلیوز کے حوالے سے, مطلب ویلیوز جو ہے مطلب یہ تاریخی ارتقا کے نتیجے میں کریٹ ہوتی ہیں یا یہ کہ ویلیو جو ہے کسی سورس سے آتی ہیں یا یہ کہ ویلیو جو ہے وہ چھتلیاتی تاریخ کے مختلف نظر کے نتیجے میں تبدیل ہوتی ہیں یا یہ کچھ ویلیوز اٹرنل ہوتی ہیں. تو ویلیوز خود کہاں سے آتی ہیں, آتی ہیں یا لائی جاتی ہیں یا امپوز کی جاتی ہیں یا کریٹ کی جاتی ہیں یا کنفرنٹیشن کے نتیجے میں ایوالو ہوتی ہیں؟
یہ جو ہسٹوریکل پروسیس والا ایشو رکھا ہے وہ اسی وجہ سے رکھا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں سمجھتے ہیں ویلیوز ریلیٹو ہوتے ہیں, ویلیوز بدلتے ہوئے حالات میں بدل جاتی ہیں, تو وہ ویلیوز کو ریلیٹو سمجھتے ہیں. اب جو ریلیٹیوٹی ہے نا, اس کو ایکسپلین کرنے کا کوئی ایک پرسن ہے, ریلیٹو بائی ورچو آف واٹ؟ تو کچھ لوگ کہیں گے ریلیٹو بائی ورچو آف مٹیریل کنڈیشن, کچھ کہیں گے ریلیٹو بائی ورچو آف ہیومن ریشنلٹی, بعض کہیں گے ریلیٹو by virtue of power structures, بات کہیں گے relative by virtue of human intellect, کچھ کہیں گے relative by virtue of prophecy. ہاں, ایک تو یہ بہت بڑا ایک گروپ ہے جو کہ relativity of values کا قائل ہے, اور عام طور پہ جو چلنے اور پھیلنے اور ایکسپٹیبل پوزیشن ہے وہ ویلیوز کی ریلیٹیوٹی کی ہی پوزیشن ہے. دوسرا گروپ کہتا ہے ویلیوز ہوتی ہی وہ ہے جو ایبسولوٹ ہو, حالات کے بدلنے سے اس کا کوئی فرق نہ پڑے, انڈیپینڈنٹ ہو, ویلیوز ایبسولوٹ ہے. اور اگر وہ ایبسولوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے تاریخی عمل, انسانی سوچ کی تبدیلی, معاشرتی تبدیلی اقدار کو تبدیل نہیں کرتی, اقدار کی بنیاد پہ معاشروں کو تبدیل کیا جاتا ہے, تاریخی عمل کو دوبارہ سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, انسانی سوچ کو دوبارہ سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان ویلیوز کی بنیاد پر, ویلیوز نہیں بدلتی. تو کچھ جو لوگ ویلیوز کی ایبسلوٹنیس کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں اچھا تو پھر اس کا مطلب ہے اگر ویلیوز ایبسلوٹ ہے تو اس کا مطلب ہے اس دنیا جو کہ اسپیس اور ٹائم کے اندر قید ہے, جو ایک تاریخی عمل کے اندر ہے, اس کے اندر سے تو پیدا نہیں ہوئی, پھر کہیں باہر سے ہی آئی ہوئی. ویلیوز چونکہ تاریخ, انسانی زندگی جو ہے وہ ایک تسلسل اور تاریخیت کا نام ہے, اور اگر ویلیوز تبدیل نہیں ہو رہی اور تبدیل نہیں ہوتی بلکہ وہ تاریخی عمل کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہیومن مائنڈ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ہیومن انٹلیکٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں, تو پھر ویلیوز کہیں باہر سے آتی ہوگی, کوئی باہر سے اسے انٹیگریٹ کرتا ہو. تو یہ ایک الگ بحث ہے, اسے ہم دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا ہسٹری, ہسٹری کے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہسٹری کیا ہے پھر, تو وہ ڈائلیکٹیکل بھی ہے, ہسٹوریکل مٹیریلسٹک ہے, جینیولوجیکل ہے, مسینک ہے, آرکائک ہے, کیسی ہے. تو وہ ایک الگ بحث ہے. میں ابھی فی الحال اس میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر جو ابھی میں بالکل ایک عام لے مین کا جو کنسیپشن ہے نا ہسٹری کا اس سے لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں تبدیل ہو گئیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کے آتے آتے. تو یہ جو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک آتے آتے کچھ چیزوں نے اپنی قدر کھو دی اور کچھ چیزوں نے اپنی قدر پا لی, یا کچھ چیزیں جو بڑی قابل قدر نہیں تھیں وہ کچھ چیزیں قابل قدر ہو گئیں. تو اس میں یا اس عمل میں یا اس ایونٹ کو آپ ایز این ایونٹ نہیں بلکہ ایک پروسیس کے طور پہ لیں. تو اس میں تین دائروں کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے, ایک آپ کے علم کے دائرے, ایک آپ کے حقیقت کا دائرہ, ایک آپ کی اقدار کا دائرہ. یہ تین دائرے جب انسانی زندگی کے سفر میں چلے تو اس کے اوور لیپنگ کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں جو ایک زمانے میں قابل قدر سمجھی جاتی تھی اب قابل قدر نہیں سمجھی جاتی, گو کہ انہیں حقیقی بھی مانا جاتا ہے, گو کہ اس کے علم کو علم بھی مانا جاتا ہے, لیکن وہ قابل قدر نہیں رہے. اور کچھ چیزیں اس تاریخی عمل کے نتیجے میں قابل قدر نہیں رہی, گو کہ آج بھی آپ ان کو حقیقی مانتے ہیں اور آج بھی آپ ان کو علمی مانتے ہیں. لائف سائیکل کا بٹر فلائی اگر تم ویلیو کرنا چاہو تو کیوں کرو, یہ سوال ہوتا ہی نہیں پیدا ویلیو اسٹرکچر میں کہ میں کس چیز کو ویلیو کروں. اچھا یار کل سے میں ان کو ویلیو کرنا, ریلیٹیو اس لیے ہوتی ہے کہ فرسٹ ایئر تمہارا کیٹر پلر کے آنے فرسٹ ایئر کے کوئی ایسی ایولیوشنری ٹرانسفارمیشن ہو جائے بٹر فلائی کے اندر. تو پتا ہے کہ بٹر فلائی کا جو کیٹر پلر ہوتا ہے بڑا اگریسو ہوتا ہے, یہ پتا ہے بہت اگریسو ہوتا ہے, کھا جاتا ہے کہیے اپنے قریب قریب کے جو دوسرے چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کی طرف بہت اگریسو ہوتا ہے. حالانکہ بٹر فلائی بڑی خوبصورت سی چیز لگتی ہے, عام طور پہ لوگ ریلیٹ نہیں کر پاتے کہ بٹر فلائی کا کیٹر پلر اتنا اگریسو ہوگا, لیکن فرق یہ کہ اتنی بڑی بٹر فلائیز بن ہو گئی بیکاز آف سم ریئیکشن کہ وہ انسانوں کو کھانا شروع کر دیا, انسانوں کو ہی اٹھا کے لے. تو پھر تم جانو گے نا کہ کیا بھائی یہ بٹر فلائی کیسے بنتی ہے, تو جب یہ انڈا ہو تبھی اس کو مار دیا جائے, ابھی تو آپ کے لیے تھریٹ ہی نہیں ہے وہ. اگر فصلوں کے اوپر جو لوگ فصل کے اوپر کام کر رہے ہیں انہیں اگر یہ پتہ چلے کہ یہ بٹر فلائی کی یہ جو قسم ہے جب یہ کیٹر پلر کی فارم میں آتی ہے فصل کو تباہ کر دیتی ہے تو دے آر کانشیس. لیکن کراچی کے اندر بیٹھ کے تمہیں کوئی ریلیونس نہیں ہے تو تمہارے لیے اس کی قدر بھی نہیں ہے. تو اگر فرض کیا کہ تمہاری پوری کی پوری اکانومی ایگرو بیسڈ ہو جائے اور اس میں بٹر فلائیز جو ہیں وہ فصل کو تباہ کر رہی ہیں تو تم جان لو گے بہت جلدی, پتہ چل جائے گا فوراً. ڈینگی وائرس کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا, مچھر کے بارے میں کسی نے سوچا اتنا, مچھر کے بارے میں کوئی سوچنا, لیکن مچھر نے آپ کو سوچنے مجبور کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا بھائی کاٹ لیتا تو بندہ مر جاتا.
تو سر پھر اس سے دو نتیجے نکلتے ہیں, ایک تو یہ کہ یا تو کچھ ویلیوز کچھ اپنے عمل سے انسان کی پیدا ہوتی ہیں, عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں, اور کچھ اس کے آؤٹ آف مطلب اس کی باڈی سے جو ہے نا کچھ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو ان کے انوائرمنٹ
میں. یہ نہیں کہتا, مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا آپ نے جو لائف سٹائل اختیار کیا اس لائف سٹائل کے اندر کیٹر پلر تو کہیں ایگزٹ ہی نہیں ہے, اٹس ناٹ اے پرابلم. یہ پاکستان میں ہوگا لیکن امریکہ وغیرہ میں جو تھوڑی ہے کوئی پرابلم, تصور نہیں کر سکتی کوئی بٹر فلائی وہاں کچھ کر جائے, تو وہ بٹر فلائی کے ہاتھی ڈائناسور کچھ نہیں کر سکتا, تو ان کے کچھ اور پرابلم, بڑی چیز ان کو اس سے خوف نہیں کھاتے, وہ چھوٹی چیز سے خوف کھاتے, بہت چھوٹی مائکروسکوپک اس سے ڈرتا, نہ نظر آنے والی چیز سے اس سے ڈرتا, وائرس سے ڈرتا, وائرس سے خوف سے ڈائناسور سے نہیں ڈرتے کیونکہ ٹیکنالوجی نے اس کو کنٹرول کر دیا. تو میں ابھی فی الحال یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی چیز سمجھنے پہ کہتے, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں, اگر فرض کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایک زمانے میں قابل قدر تھیں اور اب وہ قابل قدر نہیں رہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علم کو آپ علم نہیں مانتے یا اس حقیقت کو آپ حقیقت نہیں مانتے, آپ اسے ویلیو نہیں کرتے کیونکہ زندگی گزارنے میں اس کا کوئی کانٹریبیوشن نہیں رہا. مطلب یہ کہ عربک لینگویج ایک نالج ہے نا, آپ کے یونیورسٹی میں کتنے لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں عربک لینگویج, پچھلے سال کتنے لوگوں نے ایڈمیشن لیا؟ آٹھ لوگوں نے ایڈمیشن, عربک 1.5 کروڑ آبادی کے شہر, 8 لوگ عربک پڑھنے کے لیے, اس میں 3 ڈراپ آؤٹ ہو گئے, ڈراپ بھی کر, میں یہ کیا کر رہا ہوں, یہ کیا ساری, تو علم بھی ہے اور اسے وہ حقیقت سے متعلق حقیقت کو سمجھنے میں عربک لینگویج اگر آ جائے تمہیں تو تم حقیقت کو زیادہ سمجھنے کے مکلف ہو جاؤ گے یا نہیں, یا انگلش پڑھنے کے نتیجے میں تم حقیقت کو زیادہ سمجھنے کے مکلف ہو گے؟ بھائی میں کوشچن کر رہا ہوں,
جس کا لینگویج تعلق نہیں ہے ہمارے جو علم میں,
آپس میں بات نہ کریں, آپس میں بات
کریں, امپیریکل ایویڈینس کیا بتاتی ہے, تم لوگ کیا کر رہے ہو, میں خود جو بک بک کر رہا ہوں, میں نے کیا بھائی, جس میں نالج, جسے آپ نالج کہتے ہیں, جس کی بنیاد پر دنیا پہ آپ کا تصرف بڑھ سکتا ہے, جس زبان میں وہ ہوگا آپ وہ سیکھو, ہے نا, انگلش لٹریچر میں زیادہ لوگ ہیں, انگریزی زیادہ سیکھیں گے اور عربک نہیں سیکھیں گے, لیکن اگر فرض کیا ایک ٹرانسفارمیشن ہو گئی, جیسے ایک آدمی ہے وہ فلم بنا رہا ہے, پاکستانی ہے, وہ سارے باہر کے پڑے ہوئے, وہ فلم بنا رہے ہیں 2060 کی فلم, 2060 میں دو لوگ فون پہ بات کر رہے ہیں اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, ایک آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور ایک پاکستان میں, اور وہ اپنے پاکستانی فرینڈ سے کہہ رہے ہیں کہ یار تم کوشش کر کے مجھے ویزا دلوا دو, اگر تو میں آ جاؤں گا, تو وہ کہہ رہا ہاں میں کوشش کروں گا تمہارے لیے, میں ہیلپ بھی کروں گا تمہاری پاکستان آنے میں, پاکستان اتنا ترقی کر چکا اور اتنا عظیم ملک بن چکا کہ وہ جو ہے وہ امریکن آنا چاہتا ہے یہاں پہ, اور وہ کہہ رہا میں, اس کے بعد میں یہ بتایا کہ بھائی وہ آدمی فون پہ بات کر کے آیا, تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی اپنا اسپیس انہوں نے بنایا ہوا ہے, نیسا پاکستان کا بھی ہے, اس کا کوئی ڈائریکٹر بیٹھا ہے کوئی, اور وہ سب خوش ہیں بڑے, وہ سب ریلیجیس داڑھی ہیں, فرش ہے, تو اس نے کہا کہ بھائی تو بولے ہاں یہ ہے, اب ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی اسپیس میں یہ ان لوگوں کے طیارے وغیرہ ہیں ان سب کو ہم مانیٹر کریں گے کہ یہ کیا ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, تو ہم نے وہ سافٹ ویئر چھوڑ دیا ہے اور بہت جلدی کنٹرول کر لے گا سب کو, اور اگر ہم چاہیں گے تو جس کو ہم مناسب نہیں سمجھیں گے اسے تباہ بھی کر دیں, یہ وہ فیصلہ سنا رکھتا ہے جو نیسا کا ڈائریکٹر ہوتا ہے, تو وہ سب خوش ہو جاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ 2012 میں پاکستان کی کیا حالت تھی, اس وقت تم لوگ شاید پیدا نہیں, میں تمہیں بتا, تو پھر وہ بتائے کیسے آیا, کیسے یہ انقلاب آیا, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ خلیفہ آ جاتا ہے, خلیفہ ون مین رول ہوتا, وہ ڈکٹیٹ کرتا اور مسجدوں کے اندر آ کے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے رول کرنا شروع کرتے ہیں, اور جو بھی چیز ہوتی ہے پہلے وہ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں, لوگ محنت زیادہ کرتے ہیں, عیاشی بند کر دیتے ہیں, اس کے ذریعے ترقی وغیرہ ہوتی ہے, ظاہر ہے جن کا لحاظ اچھے ہو جاؤ گے تو ترقی ہو جائے گی, یہ ان کا خیال ہے, امپورٹنٹ بات یہ کہ ویلیو ٹرانسفارم ہو جاتی ہے نا, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ویلیوز ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں, لیکن سوال یہ کہ اس میں ہسٹوریکل پروسیس نے کیا رول پلے کیا. آج اس وقت جو انہوں نے بتایا جو میڈیم آف لینگویج ہے وہ عربک ہے, پاکستان کے اندر سب عربک بولتے ہیں سب. تو اگر کوئی الٹی سیدھی حدیث آیت وغیرہ کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بول دے, کیونکہ زیادہ جو پڑھی لکھی رولنگ ایلیٹ ہے وہ سب جانتی ہے. کہتے کیسے تم نے بولا, یہ کہاں پہ بولا ہے, کہاں کون سا ریفرنس, کہاں سے لے کے آئے, تو فوراً ریٹریٹ ہے. ابھی تو جو جس کے جی میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے نا, یہ حدیث ہے ایسا میرا ماننا ہے, نہ اس کو سمجھ میں آتا ہے نہ کچھ. تو یہ علم قابل قدر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں تمہارا تصرف اس کی بنیاد پہ بڑھتا نہیں ہے, اس لیے آپ اسے علم مانتے ہو, قابل قدر نہیں مانتے. تو قدر کیا ہے پھر, وہ قدر کہاں سے آتی ہے؟ اگر وہ قدر اسی دنیا سے آ رہی ہے تو پہلے وہ قابل قدر کی, اب نہیں رہی. تو کچھ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں جو ویلیو ڈریون انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. ابھی میں وہ جو جنرل جو میجر آنٹولوجیکل یا ہسٹوریکل فلاسفی آف ہسٹری کا پرابلم ہے اس میں نہیں جانا چاہتا, میں کچھ عام انسٹیٹیوشنز بتاتا ہوں.
سمے سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں, یہ جو آپ نے شروع کی ہے کہ آپ نے کہا کہ اسلام کو اس لیے مطلب علم نہیں مانتے کہ اس کے نتیجے میں دنیا پہ تسلط نہیں ہوتا, یا تفسیر فی الارض جو ہے اس کا منصوبہ جو ہے وہ نہیں ہوتا,
لوگوں کا یہ
لوگوں اٹھا رہے. لیکن یہ کہ مطلب تاریخ میں بتا دی کہ جنہوں نے بھی یہ مطلب یہ کہ دنیا پر تسلط کیا انبیاء کرام نے, تو وہ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے کیسے کر لیا؟ یا یہ کہ رومن امپائر جو ہے وہ اس کو جو پتا کیا ایسا نہیں, تو وہ تو جو ہے سدا گاڑی بیٹھ کر گیا تھا. مطلب یہ جو کنسپٹ ڈیولپ ہوا ہے گزشتہ 100 سال کے اندر کہ جی جو ہے مطلب جو ہے مطلب فتح جو ہے اور فتوحات جو ہیں وہ صرف مادی اسباب سے ہوتی ہیں, تو یہ ایک ہسٹوریکل مطلب ایرر ہے یا یہ کہ ایک جو مطلب ایکچوئل ایرر؟
دیکھیں میں بتا رہا ہوں کہ لوگ جس چیز کو قابل قدر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا ایک تاریخی عمل کے نتیجے میں, وہ علوم کمزور پڑ جاتے ہیں اور وہ حقیقتیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں. جس زمانے میں وہ لوگ جو کہ جیسے کرسچنز جو گدھے گاڑیوں پہ بیٹھ کے رومنز کے پاس گئے تھے, ان کے پاس طاقت نہیں تھی, لیکن ان کو یقین تھا کہ جس چیز کو وہ حقیقت مانتے ہیں وہی ہے حقیقت, نمبر ون. نمبر ٹو, جو بائبل وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے اسے وہ العلم مانتے, وہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں ہم کسی چیز کو علم مانتے ہی نہیں. وہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہے ہوئے لوگ تھے, وہ تو جانتے تھے, تو وہ خدا خود ان کو بتا رہا ہے یہ ہے, تو وہ اس کے مقابلے پر ایرسٹاٹل پلیٹو کو کہاں سے گھاس ڈالیں گے؟ پھر انہوں نے اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہوا تھا, تو وہ کیری کرتے تھے وہ علم کو اپنی زندگیوں کے اندر ویلیو کرتے تھے. تو علم بھی تھا ان کے پاس, جو بھی جتنا بھی علم تھا جس چیز کو وہ علم سمجھتے تھے اسے وہ قابل قدر سمجھتے تھے. اور جب اس کا مقابلہ ہوا رومن کے پاس, تو ہر رومن کوئی ایرسٹاٹل تھوڑی ہوتا ہے, ہر گریک جو ہے وہ پلیٹو تھوڑی ہوتا ہے, وہ بھی بےچارے عام لوگ تھے. جب وہ کرسچنز ان کے مقابلے پہ آئے تو انہوں نے ان کو پلٹ دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جس علم پہ یقین رکھتے تھے اسے وہ قابل قدر سمجھتے تھے. سوال یہ نہیں ہے کہ حقیقت تو ہے, لوگ حقیقت مانتے ہیں خدا کو اور ریولیشن کو بھی علم مانتے ہیں, لیکن وہ بنیادی طور پر اسے قابل قدر نہیں سمجھتے. تو قابل قدر نہیں اگر آپ سمجھیں گے تو قدر تو ایکنالج کی جانی چاہیے نا, اگر وہ ایک قابل قدر چیز ہے لیکن آپ اس کو ایکنالج ہی نہیں کر رہے تو وہ تو پھر آپ کو بینیفٹ نہیں دے گی. جیسے چیک آف جو ہے اس کا ایک انالوجی ہے استعمال ہوتی ہے کہ ایک وہ کوئلے کی دکان میں بہت سارے کوئلے لینے کے لیے ایک آدمی گیا, تو وہ تو کوئلے والا تھا اور اس کے پاس جو کوئلہ لینے گیا وہ سنہار تھا, جویلر تھا. تو اس نے کوئلے کا ایک ٹکڑا دے گا جس کے اوپر اس کو یقین تھا کہ اس کے اندر ہیرا ہے. اس کی کچھ ہوتی ہوں گی ڈسکرپشن جو کہ جویلر کو پتا ہوگا. تو وہ جو تھا کوئلے والا جو تھا اس نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اس کے جو پول میں اس میں بھی ڈال دیا. تو یہ خوش ہو گیا کہ مجھے ہیرا مل رہا ہے اتنا بڑا مفت میں. اب وہ اس نے جب تولا بولا تو وہ کم زیادہ ہو گیا, تو اس نے وہ جو ٹکڑا تھا اسے کیا پتا, اسے اٹھا کے زور سے پیچھے پھینکا اور دوسرا کوئلے کا چھوٹا ٹکڑا ڈال دیا اور تول گیا. اس کے اسے کہا نہیں 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 مجھے جو ہے نا اور اور دو اور اور کوئلہ دو, دوسرے کوئلے اٹھا کے ڈال دیے جو زمین سے نکل جائے کوئلے. اسے کہا نہیں وہ جو تم نے اوپر پھینکا, بولے وہ تو اتنا اوپر چلا گیا, بولے وہی وہیں وہی وہی لاؤ وہی لاؤ. وہ کیا سارے کوئلے؟ بولے نہیں وہی لاؤ. وہ خیر اس غصے میں اوپر چڑھا, وہاں سے اس نے پھڑ کر کے نیچے پھینکا اور وہ پھر اس کو دے دیا. دے دیا یہ اپنی تھیلی میں دیا اور بڑا خوش کے دن ہے اتنا بڑا ڈائمنڈ مجھے مل گیا. جیسے گھر پہنچ گئے اس نے جلدی جلدی وہ کوئلے نکالے, اس میں وہ والا ٹکڑا اٹھایا تو یوں ہاتھ سے اس کے چھوٹا اور زمین سے گرا ٹوٹ گیا, کرچی کرچی ہو گیا اور اس کے اندر سے ہیرا بھی نکل کے بالکل ایمورفس ہو گیا. تو اس نے اسے ہیرے سے یہ کہا کہ تمہیں تو وہ کوئلے والا اتنی زور زور سے پھینک رہا تھا تو تم تو نہیں ٹوٹے اور میرے ہاتھ سے گرتی تو. بولے گا وہ جویلر تھوڑی تھا, تم نے تو میری قدر ہی نہیں کی, تم نے مجھے کوئلے کے مول خریدا تو میں تمہارے لیے کوئلہ ہی ہوں. اگر تم جویلر ہوتے تم کہتے ہیں یہ وہی کوئلہ مجھے چاہیے کیونکہ وہ کوئلہ نہیں ہے وہ جویل ہے اس لیے مجھے دو, تو تم نے قدر نہیں کی میری اور تم نے مجھے کوئلے کے مول سمجھا. تو ٹھیک ہے وہ تو کوئلہ ہی مجھے سمجھتا تھا تو میں اس کے ساتھ کوئلے کی طرح بیہیو کر رہا تھا, لیکن تم نے مجھے ڈائمنڈ سمجھا میں تمہارے ساتھ ڈائمنڈ کی طرح ہی بیہیو کروں گا. بات سمجھا رہی ہے؟ تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ جب کسی چیز کو قدر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئلے کو اگر تم کوئلہ نہیں کہہ رہے ڈائمنڈ کہہ رہے ہو تو کوئلہ اس میں کیا کر سکتا ہے تمہارا؟ آپ نہیں پہچان رہے نا اس کی قدر, وہ کیا کرے گا؟ قدر کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایکنالج کیا جائے. ایکنالج تم نہیں کر رہے نہیں تو پھر وہ کیا کر سکتے؟ ایک آدمی پروفٹ کے ہوتے ہوئے پروفٹ کی قدر نہیں کرتا, نہیں کرتا نا, کہ کیا کر لیا پروفٹ نے؟ پروفٹ کی قدر تو وہ اپنے انٹرنسیکلی ہے نا اس کے اندر, لیکن وہ کہہ رہے نہیں میں نہیں مانوں گا, میں نہیں مانتا, نہیں مانوں گا, ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں, مر گیا کہتے کہتے. تو اس نے قدر کی یا نہیں کی؟ وہ قدر قابل قدر بینگ وہ آنٹولوجیکلی تو تھی, لیکن آپ نے اسی قدر نہیں کی تو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے. تو کسی چیز کو قدر کرنے کے لیے ایکنالج کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو, اور جب آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں تو وہ آپ کی ترتیب اقدار کو بدلتا ہے, شیک کرتا ہے. اگر وہ نہیں بدل رہا تو اس کا مطلب ہے پھر آپ سیریس پرابلم ہے, وہ آپ کی زندگی میں قابل قدر نہیں ہے. ہاں نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ کنفرم ہوتا ہے, اور وہ کنفرمٹی ریفلیکٹ ہوتی ہے تمہاری پیٹرن آف لائف سے. تمہاری پیٹرن آف لائف کی میں بتا رہا ہوں, کنفرمٹی کی حالت یہ ہے کہ ٹیچر آ رہا ہے تم بھاگ جاتے ہو, اور دوسری یہ ہے کہ بیٹھ کے جا رہے ہو ذلیل ہونے کے لیے دوسرے کراچی کے کونے کے اوپر, اور وہ ٹیچر کو ذلیل کر کے بھگا دیتا ہے, اور وہ تمہیں کیا بنا رہا ہے کہ پرنٹ میکنگ کیسے ہوتی ہے یہ بنا رہا ہے, یعنی کہ ایک تصویر کو دوسری تصویر کو چھاپ کے کیسے نکالتے ہیں یہ ہوتا ہے, یہ سیکھنے جا رہے ہو, یہ علم ہے, اسے تم علم کہتے ہو, یہ علم ہے تمہارے لیے. اور ایک آدمی میں بنا رہا ہے یہ وہ, تو وہ کہہ کیا بکواس کر میں کیوں سنوں, اس کا میں کیا کروں, اس سے میں کیا کروں. تو پیٹرن آف لائف میں ریفلیکٹ ہوتا ہے, وہ ہواؤں میں نہیں چلا جاتا. وہ
تو ہم کو بالکل اس طرح ہو جائیں گے کہ ہمارے ہتھیار بھی بروڈ ہو جائیں گے اور اس طرح پرانے,
تو وہ تو ایک ہی میزائل مار کے سارا کام کر دے گا ہمارا. اس کا کیا ہے
مسئلہ؟ یہ ہے کہ
ہاں ویلیو
دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں خیر اور قرون, تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلے لوگوں کو اسلحہ ہی آ جاتا ہے. بھائی اسلحہ کی زندگی کی ضرورت کہاں ہوتی ہے آپ کو؟ آپ کی تو 200 سال سے آپ کی فوج نے لڑنا ہی بند کر دیا. 200 ایئرز سے نہیں لڑی آپ کی فوج. آپ کو بتا دوں, اگر کوئی آدمی کسی خیال میں ہے نا, 200 سال سے آپ کی فوج نے نہیں لڑا. سب کانٹیننٹ کی مسلمان فوجوں نے 200 سال سے لڑنا بند کر دیا. پلاسی کی جنگ ہوئی ہے 1757 میں, 2.5 لاکھ فوج کھڑی رہی, جنگ نہیں کی, بادشاہ کو مروا دیا. اتنے بےغیرت تھے یہ کہ وہ ہندو 7000 آدمیوں کے ساتھ لڑا اور یہ کھڑی فوج دیکھتے رہی مسلمانوں کی فوج.
90,000
اچھا وہ تو خیر یہاں پر ہے پاڑی صاحب, میں تو بتا رہا ہوں تمہیں 18 سینچری سے بتا رہا ہوں. ٹیپو کے ساتھ آخری محاذ نہیں لڑا انہوں نے. حیدرآباد کا فال ہوا, پوری حیدرآباد کی فوج بادشاہ کے ساتھ نہیں لڑی, سرینڈر کر دیا. رضاکار 70,000 رضاکاروں کو کھڑے کر کے قتل کر دیا اندر, انڈین سے اندر گھس کے گھروں سے نکال نکال کے ایک ایک رضاکار کو کی لسٹ دے دی فوج نے. رضاکار جو تھے نا ان کی لسٹ دے دی انڈینز کو, بغیر جنگ لڑے رضاکاروں کو گھر سے نکال کے گھروں کے سامنے گولی مار بٹھا کے کھلاڑی سے ان کے سر چھین دیے. تو آپ اگر فرض کریں فوراً چلے جاتے ہیں فوج, فوج تو لڑتی نہیں ہے, فوج لڑنے کے لیے ہوتی نہیں. وہ تو ایک اپریٹس ہے ٹو انشور دی سوورینٹی آف دا اسٹیٹ. وہ لڑتی وڑتی کہاں ہے, لڑا والا کہاں ہے اس نے؟ 65 میں لڑ لیا, پتا نہیں کیسے لڑ لیا وہ جو بھی. لیکن یہ کہ عام طور پہ تو لڑتی وڑتی نہیں ہے, صرف پاکستان کے, میں سب کانٹیننٹ کے بتا رہا ہوں. تو آپ کو کوئی مار ایسی خاص پڑی نہیں ہے, آپ نے کبھی کوئی گھمسان کی لڑائی لڑی نہیں. جہانگیر کے زمانے میں آپ کی قوت کی حالت یہ تھی کہ وہ اس کی ماں جو ہے وہ حج پہ بھیجا اس نے, اپنی ہندو تھی اس کو حج پہ بھیج دیا. ایک تو اس نے یہی ظلم کیا اور حج وہ اس کو لوٹ لیا جہاز کو. تو 3 آئی لینڈ جتنے تھے اس نے کہا یہ ان آئی لینڈ کے اوپر جس کی بھی حکومت تباہ کر دو سب کو, جتنے سب کو قتل کر دیا, پورا تہس نہس کر دیا اس نے جا کر. اور اس نے اس کے پاس کوئی ملٹری نہیں تھی, اس نے جہاز بنوائے, جہاز بنوا کے خود لیڈ کیا جہانگیر نے اور جتنے جزیرے تباہ کر دیے. اور اس کو جو وائس رائے جو تھا اس کو لیٹر لکھا کہ میری ماں یہاں پہنچ جانی چاہیے ورنہ میں فوجیں لے کر پہنچ رہا ہوں آئی لینڈس پر, فوجیں لے کر پہنچ رہا ہوں. جہانگیر یہ اسٹرینگ تھی اس کی, ویک تھوڑی تھا وہ, اگر وہ چاہتا تو حملہ کر سکتا تھا, وہ اس کے لیے پرابلم ہی نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ آپ اپنے آ گیا, آپ نے کہا چلو بھی میں شادی وادی کرنی ہے, میں نور جا میرے آدھار کارڈ ہی پتہ نہیں تھی یا نہیں, نور جا یہ وہ اپنا کرتا رہا, میں خوش رہا. تو وہ آپ کی پہلی بات یہ کہ جنگوں کی نتیجے میں تہذیبیں کامیاب اور فتح یاب نہیں ہوتی, علم کی بنیاد پہ ہوتی ہیں اور قدر اقدار کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. امریکہ نکسن کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے وکٹری وداؤٹ وار, آپ دیکھیں رشینس کو انہوں نے کیا جنگ میں شکست دی ہے امریکن کو, وکٹری وداؤٹ وار جنگ کے بغیر شکست دے دی اس نے رشینس کو. یہ ہوتی ہے شکست, ویسے ہی ہو گئے
وہ
نظریے کی سطح پہ شکست دی انہوں نے. انہوں نے کہا تم جس طرز زندگی کو مانگتے ہو اور آئیڈیالائز کرتے ہو تو میں تمہیں دے سکتا ہوں, ہم دے سکتے ہیں تمہیں, کیونکہ ہم نے تو وہ جنت پیدا کر دی, دیکھ لو. انہوں نے کہا ہاں جنت تو پیدا کر دی, تو یہ ہو جاتے ہیں. چائنا کو انہوں نے شکست دی, چائنیز ویسے ہی ہو رہے ہیں. آپ جا کے دیکھ لو شنگھائی کی حالت, آپ کو نیو یارک میں اور شنگھائی میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. لیکن اگر آپ تھوڑا سا نیچے آ جاؤ سینکیان وغیرہ کی طرف تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ پاکستان سے زیادہ اور بچا ہوا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ان کو فوراً جنگ اور توپ وغیرہ پہ نہیں پہنچنا چاہیے. پہلے تو جو 70-80 لاکھ کی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں وہ تو چھوڑو نا. تم ایک 70 لاکھ, ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے ویژول اسٹڈیز کے اندر, اس کا باپ جو ہے ریلیجیس ہیں وہ لوگ تھوڑے سے. تو وہ اس لڑکے کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جب چھوٹا تھا وہ باپ جو تھا وہ پاکستان میں نہیں تھا, پاکستان سے جب آیا تو تھوڑے دن میں دیکھا کہ اس کے اندر بڑی تبدیلی. ان کی حالت یہ تھی کہ اگر موبائل کے اوپر ایک اسکریچ پڑ جاتا نا اسکریچ, تو وہ فوراً موبائل چیک کرتے, بہت بے عزتی لگتی. उसके बाद मैं एक दिन आया तो वो अजीब सी एक फटी चटी गाड़ी में से उतरे, तो मेरे जहन में क्या था, इनकी गाड़ी में स्क्रैच पड़ गया है तो ये गाड़ी तो, मिला बला का बोले हाँ सर वो मेरे अब्बा आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो तुम इस तरह से चलेगा नहीं है तुम्हारे लिए, इसलिए पैसा नहीं कमाया है तुमने उनके लिए, तो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें लैंड क्रूजर दिलाऊंगा अगर तुम्हारा जीपीए इतना हुआ, तो जीपीए मैं ले आया, तो जब मैं जीपीए लेके गया अब आपके पास तो कह चलो आओ चले तो मैं दिलाऊँ लैंड क्रूजर। तो लैंड क्रूजर जो थी वो 89 लाख की थी, तो उसके बाद में कहा कि ऐसा करो कि मैं ये तुम्हें 89 लाख देता हूँ, इसमें तुम 5 लाख की खरीद लो गाड़ी कोई सी भी, और बाकी तुम जो है 8 घर खरीदो 10-10 लाख के, और सेलेक्ट करो लोगों को और उनको दे दो तुम्हारे हिस्से। तो मैंने 1 साल तक तलाश किए इस तरह के मुस्तहकीन लोग और उनको मैंने दे दी। बाद में जो है उसको इस तरह डिक्टेट किया कि बाद में बता दें मुझे पैसे का कुछ पता नहीं है, तुम्हें चाहिए 80 लाख ले लो 80 लाख, लेकिन ये 80 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है, खर्च करने ना इस तरह खर्च करो, तुम गाड़ी में घूम के क्या करोगे, इससे क्या फायदा होगा, तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है ना, गाड़ी पहुंचा देगी और तुम 80 लाख की गाड़ी कोई भी तुमसे पिस्टल लेके छीन लेगा या तुम्हें मार देगा, तो फायदा क्या है इसका। तो आज घर जो होंगे लोगों के पूरी जिंदगी, फिर उनके बच्चे वो रहेंगे तुम्हें दुआ देंगे, तो ये करते हैं लोग। इसमें कौन अमरीका आके बम मार रहा है इनको, अमरीका आके ये मस्जिदों के अंदर जो है ये एसी क्यों लगाते हैं, गीजर क्यों लगाते हैं, पंखे फिर पंखों के ऊपर ये और ये क्यों करते हैं, कितनी मस्जिदों से कितने खानदानों का घर क्यों नहीं चलाते ये लोग।
क्या मतलब मस्जिद में पंखे कहाँ लगाए गए, पंखे तो लगाए जाते हैं,
नहीं नहीं मसला ये पंखे लगाए हैं, लेकिन मसला ये कि आप एक कदर किस चीज को ज्यादा देते हैं, आप कंफर्ट को देते हैं या नहीं देते, तो कंफर्ट की तो फिर कोई इंतहा नहीं है, वो सवाब के लिए देता है भाई वो आदमी पैसा, मोहल्ले वाले जो पैसा देते हैं मस्जिद को अय्याशी करने के लिए पैसा नहीं देते, सवाब के लिए पैसा देते हैं, तो दो ना उससे करो ना दूसरों का मसला हल, ये तुम नहीं करते, तुम्हें एसी चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, तो जो तर्ज जिंदगी वजूद में आता है वो तो ये आता है कि मजे करो भाई, तो मजे करने के लिए जो उलूम दरकार है वही उलूम ताकतवर होंगे, मजे करने के लिए जो हकीकतें हैं वो ज्यादा हकीकी लगेंगी और दूसरी चीजें कम गैर हकीकी लगेंगी, तो इसको तो बड़े आदमी को इख्तियार करना पड़ता है, बड़ा आदमी जब उसे इख्तियार करता है तो वो दूसरों की कदर बन जाती है, और ये कोई बड़े बड़े बदमाश लोग ये कर देते हैं। इंडियन एक एक्टर है रजनीकांत, जितने पैसे मिलते हैं ना उसको फिल्म में जितने भी सब खराब कर देता, एक पैसा भी अपने पास नहीं रखता, रिक्शा ड्राइवर है, साइकिल रिक्शा चलाता था, और उसकी स्ट्रेंथ की हालत ये है कि वो राबड़ी देवी ने उसकी जगह रोकी थी, तो उसे उसके लोगों ने पुलिस ने रोक दिया कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, तो गाड़ी से निकल के खड़ा हो गया वो, तो कितने लोग जमा हो गए होंगे उसके इर्द, 10 लाख आदमी, 10 लाख आदमी जमा हो गए थे कि इस आदमी को क्यों रोक दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो पैसे देने से लोग मोहब्बत है, मैं कह रहा हूँ कदर की बात है, वो जिस क्लास को रिप्रेजेंट करता था ना उसी क्लास में रहा वो, जो लोग उसे ना वो शक्ल सूरत का अच्छा है ना वो खूबसूरत है ना वो कुछ है, वो आइडेंटिफाई करता है रिक्शे ड्राइवर गरीब आदमी, इंडियन गरीब आदमी उससे, बहुत सारे ऐसे एक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा कि लोग ऐसा करें, मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी जिंदगी से क्या ऐसा निकलता है कि बहुत ही तायुशात में जिंदगी गुजारना काबिल कदर होता है या नहीं, अगर निकलता है तो दूसरे लोग उसी चीज को वैल्यू करेंगे, और अगर नहीं निकलता तो वो सेल्फ कंटेंटेड होंगे, रिक्शा चलाने वाले कहेंगे ये देखो ये बिलियनर है लेकिन ये भी हमारी तरह की तर्ज जिंदगी इसने अख्तियार की है। उनके लिए उसको टॉलरेट करना और कदर करना किसी ऐसी जिंदगी को जो मादी तौर पर बड़ी बुलंद नहीं है एक्सेप्टेबल हो जाए। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मौजूदा जिंदगी के अंदर जो ड्रिवन है ना, वैल्यू ड्रिवन इंस्टीट्यूट, वो है मार्केट। मार्केट से आती है वैल्यू। कदर का पैमाना मार्केट है। मार्केट जिस चीज को ज्यादा कदर करती है वो काबिल कदर होता है। मार्केट जिस चीज को कदर नहीं करती वो गैर अफदारी होता है। नहीं मतलब ये कि
सर वैल्यू तो सही गलत हो सकती है, वैल्यू में ताकतवर और कमजोर होती
है। जी बिल्कुल बिल्कुल ताकतवर होती है लेकिन वैल्यूज मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ ना, वैल्यूज हवाओं में नहीं होती। वैल्यूज एक स्पेस और
इंसान कमजोर वैल्यू क्यों हो सकता
है, इसलिए भी इंसान कमजोर हो जाता है।
नहीं मतलब इनका सवाल ये है, इसको बिल्कुल एड्रेस करें। मतलब इनका ये ख्याल है कि मतलब मार्केट के ऊपर जो इतनी क्रिटिक हो रही है तो भाई मार्केट की वैल्यू आ गई है तो वो लोगों ने कबूल कर ली, उसके अंदर अपने कोई ऐसे हुसन और कमाल है तो क्या नहीं एक मिनट डिपेंड है, क्या ये हकीकत है कि मार्केट जो है वो एक वैल्यू है और वो खुद ब खुद जो है एक इवेंट के तौर पर ये एक्सीडेंटली आ गई है और उसके अंदर कुछ ऐसा हुसन और कमाल है कि वो एक्सेप्टेबल हो गई है, या ये कि वो इम्पोज की गई है बाकायदा स्ट्रक्चर के मॉडर्न स्ट्रक्चर, ये असल में कंफ्यूजन है। एक्सेम्पल ही आ गई है।
देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये बार बार मैं बताने की कोशिश करता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि किसी चीज को आप इल्म मान लें और किसी चीज को आप हकीकत मान लें तो वो बराबर की कदर इख्तियार कर जाती है, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनके थ्रू एक वैल्यू प्रमोट की जाती है और एक वैल्यू डिस्करेज होती है। एक वैल्यू को डिस्करेज किया जाता है, उसके नतीजे में इंसानों के पास फर्क किया कि इंसान जो है वो अपनी डिजायर्स को ऑर्डर करता है। तो डिजायर्स कहाँ से आती है? डिजायर क्या अंदर से निकलती है या बाहर से आती है? अगर आदमी कहे नहीं डिजायर तो एक नेचुरल चीज है, नेचुरल चीज तो है ऑफकोर्स, डिजायर एक नेचुरल चीज है, बट व्हाट यू आर डिजायरिंग। अगर फर्क किया कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जो कि डिजायर की ग्रोथ और डिजायर की डायरेक्शन दोनों को मैकेनिज्म को होल्ड ऑन कर ले तो आप क्या चाह सकोगे, क्या चाह सकोगे? क्यों? क्योंकि जो आपकी डिजायर मैकेनिज्म है वो ही ऑटोमेटिकली चैनल है और बचपन से आपको जो डिजायर मैकेनिज्म, जिस डिजायर मैकेनिज्म में तुम जाते हो वो डिजायर मैकेनिज्म कुछ वैल्यूज को वैल्यू करता है और कुछ वैल्यूज को डिसवैल्यू करता है। ऑटोमेटिकली उसके नतीजे में खास किस्म की इल्मियत रिवाज पा गई है, उसके नतीजे में खास किस्म के इदारे वजूद में आ गए हैं, उसके नतीजे में खास किस्म की तर्ज जिंदगी वजूद में आ गई है। अब अगर आप ये कहें कि देखो भाई ये तो इंसानों का फ्री चॉइस है कि वो कौन सी वैल्यू इख्तियार करें और कौन सी वैल्यू इख्तियार ना करें, ये बात ठीक नहीं। इंसान नेचुरली तो वैल्यूज नहीं चूज करते, वैल्यूज तो अवेलेबल डिजायर की बुनियाद पर ही तय होती है ना। इंस्टीट्यूशन सोचता नहीं
इंसानों से बनते हैं, जो इंसानों के लिए सोचते हैं।
हाँ
इदारों में भी कभी शिकस्त आई होगी,
लेकिन सर
नहीं, मैं पहले इसको सवाल करूँ, अगर कोई वैल्यू कहीं पर शिकस्त खा जाए किसी भी वजह से, हाँ वैल्यू का डिफेक्ट होता है, बिल्कुल डिफेक्ट होता है, लेकिन कभी कभार बाज वैल्यूज बाज ह्यूमन एक्सप्रेशन से की तरफ आपको ज्यादा इंक्लाइन करती हैं, वो ऐसी आपकी इंक्लेनेशन होती हैं, ऐसे रुझानात होते हैं जिसके लिए आम तौर पर ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर आपको रोका जाता रहा हो। मसलन दुनिया में बेशुमार सिविलाइजेशन हैं जिनके अंदर वर्चुअस मैन का तस्वुर कंसिस्टेंटली तकरीबन एक जैसा रहा, खास तौर पर रोमन्स के पास, क्रिश्चियंस के पास वर्चुअस मैन की तीन खसूसियात थी। एक, वर्चुअस मैन वो होगा जो فروگل لائف گزارے گا، عیاشی نہیں کرے گا زیادہ. ورچوئس مین وہ ہوگا جو پبلک مین ہوگا. پبلک مین اس کی پرائیویٹ لائف اور اس کی پبلک لائف میں ڈائیکوٹمی نہیں ہوگی، ایک جیسی ہوگی اس کی. اور تیسری وہ مین آف وار ہوگا، اپنی سٹیزن شپ اپنی جدوجہد کے ذریعے حاصل کرے گا. یہ کون بتاتا ہے؟ اسمتھ بتاتا ہے، اسکاٹش انلائٹنمنٹ بتاتا ہے. ورچوئس مین کا یہ تصور یورپ کے اندر تقریباً 1700 سال پریویل کرتا ہے، 1700 ایئر. کرسچینٹی کا اور 500 سال پیچھے لے جاؤ تم اگر گریک اور رومن ہسٹری، تو تقریباً 2500 سال تک ورچوئس. اسکاٹش انلائٹنمنٹ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو اس مین کو ورچوئس مین نہیں سمجھتے 17th century میں. کہتا ہے کیوں؟ نمبر ون، ورچوئس مین فروگل لائف گزارتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ٹالریٹ کرتا ہے کس کو؟ پاورٹی کو. تو جو پاورٹی کو ٹالریٹ کرتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، وہ قابل عزت نہیں ہوتا، وہ قابل احترام نہیں ہوتا، وہ قابل توہین ہوتا ہے. اب حضرت عیسیٰ کی تم زندگی گزارو دیکھو، تو حضرت عیسیٰ نے فروگل لائف ہی گزاری، کوئی عیاشی نہیں کی، کوئی مال نہیں بنایا، کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، کھدر پہنا ساری زندگی، اور وہ ویسے ہی کروسیفائڈ ہو. اور پیچھے اگر تم جدائی ٹریڈیشن میں چلے جاؤ تو اس میں بھی حضرت موسیٰ کی بھی زندگی ہے یہ وہ، لیکن اس میں چونکہ بادشاہ وغیرہ کافی ہیں، حضرت داؤد ہیں، یہ ہیں، وہ سلیمان ہے، تو وہ اس میں ایک تھا ایلیٹس، لیکن کرسچینٹی تو بالکل نہیں تھا. پھر رومنز کے پاس، رومن نے تو بڑی زبردست حکومت دیکھی نا، رومن بادشاہ تو بڑا عیاش مشہور ہے، کیلیگولا اور یہ دیکھو اگر تم ان کو، بڑے زبردست قسم کے عیاش بادشاہ. لیکن اس کے باوجود تمہیں میکسیمم جیسا آدمی ہیرو نظر آتا ہے. وہی کہتے ہیں کہ ہم اس ویلیو کو ویلیو نہیں مانتے، 17th century میں آ کے اسے خیال آیا. اچھا، اسے کیوں؟ کیونکہ پاورٹی کو ٹالریٹ کرتا، دوسرا سلیوری کو بھی ٹالریٹ کرتا. حضرت عیسیٰ نے کچھ ایسا کچھ نہیں کہا کہ سلیو وغیرہ ختم کرو. کرسچینٹی آنے کے بعد بھی رومن اسٹیٹ میں سلیو رہے، سلیوری کو ٹالریٹ کیا، تو فریڈم کو ویلیو نہیں کرتا. کیونکہ کرسچن کہتا تھا مرسی، خدا سے تم مرسی مانگو. تم یہ کیسے کہو گے میں آزادی مانگتا ہوں؟ آزادی 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 نہیں، مرسی. تو اگر تم، ہاں میں یہاں کلاس شعبے تک نہیں بتاؤں، ہاں تو اگر وہ مرسی مانتا تھا تو اب انہوں نے کہا نہیں فریڈم. تو یہ جب آپ نے پاورٹی کو ڈس ویلیو کیا اور فریڈم کو ویلیو کیا، تو پھر اس کے لیے ایک مسنگ لنک تھا، ویلتھ. تو اس نے کہا ویلتھ از دا ورچو. دنیا میں کوئی بڑی سویلائزیشن آپ نہیں دکھا سکتے جس میں سویلائزیشنل ویلیو کے ویلتھ کو ورچو کے طور پہ لیا. اسمتھ سے پہلے، اسمتھ پہلا یونیک آدمی ہے اسکاٹش انلائٹنمنٹ میں جو انٹلیکچوئل پلین پر ویلتھ کو انٹلیکچولاز کر رہا ہے. ایسا پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، ویلتھ کو ایک سویلائزیشنل ویلیو کے طور پہ لیا جائے. لیکن یہ 17th century میں کیوں ہوا؟ 17th century میں اس لیے ہوا کہ 17th century میں دنیا میں ایسی زبردست کالونائزیشن کبھی نہیں ہوئی. پوری دنیا کا مال لوٹ کر فرانس اور جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے اندر جمع کیا گیا، اور سونے کے ریور، دا ریور آف گولڈ واز فلوئنگ ٹوورڈز مانچسٹر. مانچسٹر کی طرف سونے کے دریا بہتے تھے لیٹن امریکہ سے، آسٹریلیا سے، کینیڈا سے. اور 17th century میں حالت یہ تھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم بیرنٹن مور کو پڑھو یا تھیڈا اسکاش پال کو پڑھو تو اس میں بتاتے ہیں کہ بھائی یورپ کی ہر فیملی میں سے ایک آدمی دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں لوٹ مار میں مصروف تھا. جب تم اتنی بڑے پیمانے پہ بروٹلائزیشن کرو گے تو اس کے نظر میں تمہارے خیال میں انسان کی سیلف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی؟ تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تبدیلی آنے کے نتیجے میں اس نے قدر، وہ جو اس کی تبدیلی کے ساتھ امان نہیں تھی، وہ کرسچینٹی بار بار پوپ کہتا تھا یہ نہیں کرو، یہ بدماشی، یہ وہ بکواس، ہم نہیں سنتے. پروٹیسٹنٹزم کو اوپر لے کر آئے، پیوریٹینیکل کرسچینٹی کو اوپر لے کر آئے، کیتھولسزم کو مارجنلائز کیا. دیکھو تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ اگر ویلیو رہی تو چیریٹی ویلیو رہے گی، ورک ویلیو نہیں بنے گی. تو ورک کو ریپلیس کیا چیریٹی سے کے ساتھ، پاورٹی کو ریپلیس کیا ویلتھ کے ساتھ، فریڈم کو ریپلیس کیا مرسی کے ساتھ. یعنی کہ آپ مرسی مانگنا بےزتی کی بات ہے. فریڈم تو سمبل آف آئیڈینٹی کیا ولیم والس, اور اچھی چیز کو بھی ایسی بدماشی کے طور پہ دکھایا. والس کو جب مار رہے تھے تو والس کے پہلے آتے کھینچ کے باہر نکالی, تو اس نے کہا کہ بھائی بولو مرسی مرسی مرسی. تو اب یہ کرسچنز کہتے تھے کہ اگر ایک آدمی نے ساری زندگی بدماشی کی ہے, مرتے وقت اللہ کو یاد کر لے تو اس کو معافی مل جائے گی. حضرت عیسیٰ جب سولی کے اوپر مرسی مانگ رہے ہیں تو پھر دوسرے بدماش کو کرسچن ویلیو تھی کہ مرتے وقت وہ آگے کہتے تھے مرسی, اس کو انہوں نے کیا ڈیمنائز کر کے دکھایا کہ پہلے ہم ماریں گے, مار جب وہ مرسی مرسی بولے گا تو اس نے کہا فریڈم, مرسی نہیں فریڈم. تو فریڈم جو ہے وہ ریپلیس کر دیا مرسی سے. یہ ایسے ہی نہیں ہوتا. اب تم کہو یار یہ تو ایک ایونٹ نہیں, اس کے نتیجے میں فریڈم جو ہے اس نے مرسی کو ریپلیس کیا, چیریٹی کو ریپلیس کیا ورک نے, پاورٹی کو ریپلیس کیا. اور وہ پاورٹی نہیں کہتے تھے اس کو, اس کو موڈیسٹی کہتے تھے, اس کو سیلف کنٹینمنٹ کہتے تھے, سیلف ریفائنمنٹ کہتے تھے, سیلف ایولیوشن کہتے تھے, اس کو انہوں نے کہا پاورٹی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پاورٹی سے نفرت کرتے ہو, گندی چیز ہے پاورٹی, تو پھر ٹھیک ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ انسانوں کے اندر کچھ پہلے تبدیلی ہوتی ہے اور کچھ ایسے انسٹیٹیوشن ایوالو ہو جاتے ہیں جو اس تبدیلی کے ساتھ. بھئی یہ انسٹیٹیوشن مارکیٹ کے پہلے کیوں نہیں تبدیل ہوئے, 1500 سال تک کیوں نہیں تبدیل ہوئے؟ 1500 سال تک تو چرچ کہتا تھا اس چیز کے پرائس نہیں بڑھیں گے, تو کسی کے مجال نہیں ہوتی تھی کہ پرائز, اور چرچ کے پاس نہ تو کوئی فوج ہوتی تھی نہ کوئی پولیس ہوتی تھی, کچھ نہیں. وہ روم سے کہتا تھا یہ پرائس. اور اگر تم جو شام پیٹر کی کتاب پڑھو ہسٹری آف اکنامک تھاٹ, وہ کہتا ہے 100 سال تک پرائسز نہیں بڑھتے تھے چیزوں کے, 400 ایئر تک پرائس نہیں بڑھتی تھی چیزوں کے. ایسا کنٹرول کیا ہوتا ہے اسٹیٹ چرچ نے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اگر جب چرچ نے بدماشی شروع کی کہ بھائی چرچ نے جو کروسیڈرز کو فائنینس کرتا تھا تو انہوں نے سود پہ پیسہ دیا بادشاہوں کو کہ جنگ لڑنے کے لیے ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں سود پہ دینا. تو بادشاہ نے کہا جب یہ سود لے رہا تو پھر میں کیوں نہیں لوں گا, میں بھی لوں گا, سب لیں گے. سب نے لوگ شروع کر دیا, سب نے لوگ شروع کیا تو عوام نے کہا ہم کیوں نہیں لیں گے, ہم بھی لیں گے, اسی میں ترقی ہے. تو سود قرضہ دینے سے نتیجے میں ترقی کہاں آتی ہے؟ قرضہ دینے کے نتیجے میں سود بڑھتا ہے, کیپٹل ہے, کیپٹلائزیشن ہوتی ہے. یعنی کہ پاکستان کے اندر جیسے زرعی قرضے دینے شروع ہوئے, اسٹریٹجک پلان کو اگر تم دیکھو, اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام جب آنا شروع ہوا, اکانومسٹ جانتے ہوں گے کہ جب سے جب زرعی قرضے دینے شروع ہوئے پاکستان کی ایوریج گروتھ کم ہو گئی ہے. یعنی کہ جتنا بڑھنا چاہیے وہ نہیں, لیکن اس کے نتیجے میں پروڈکشن تو بڑھ رہی ہے لیکن عام کسان کا طرز زندگی گر رہا ہے. اوور آل پروڈکشن بڑھ رہی ہے لیکن عام کسان کا طرز زندگی گر رہا ہے, اور وہ کسان چھوڑ رہا ہے یعنی کہ کاشتکاری چھوڑ رہا ہے. وہ کاشتکاری چھوڑ کے وہ یہاں کراچی میں آیا تھا ٹریکٹر لے کے, دیکھا نا ٹریکٹر لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے, اس میں وہ لگا ہوتا ہے بلیڈ. تو کیوں یہاں پہ وہ گٹر کے وہ صاف کر رہا ہوتا, کیوں؟ کسی کو اسے پیسے نہیں تھے, لیکن وہاں پہ تم نے اس کو قرضہ چڑھا چڑھا کے اتنا اس کو کیا کہ وہ دکان بیچ کے اپنی زمین بیچ کے بھاگ گیا بےچارا. تو سود پہ تو کیا نا چرچ نے شروع کیا نا یہ کام. اب تم کہو نہیں کرسچینٹی میں, بالکل کرسچینٹی میں, کرسچینٹی میں سود لینا حرام تھا. وہ سب سے زیادہ جو یعنی کہ اگر تم شیکسپیئر کو پڑھو مرچنٹ آف وینس, تو میں تھوڑی کہہ رہا ہوں اگر تم کسی پادری کو نہیں پڑھنا ہے تو جاؤ شیکسپیئر کو پڑھ لو. شیکسپیئر بتاتا ہے کہ کتنی نفرت کرتے تھے کرسچن سود لینے اور دینے والے تھے.
سر اب جو مطلب یورپ کا اوور آل جو ہے لوگوں کا مذہب کی طرف رجوع کرنا یا مذہب کی طرف رجوع کرنے کیا وجہ ہے؟
یہ بتاتے ہوئے ایک کانٹروورشل چیز ہے کہ وہ مذہب کی طرف رجوع کر رہے ہیں, وہ تو ایک ایسی اسپرچویلٹی کی طرف رجوع کر رہے ہیں جو سسٹم کو انٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ویلڈنگ شیلڈ کے طور پہ کام کرے. پہلی بات تو یہ وہ کرسچینٹی کو تو استعمال نہیں کر سکتے, ایک کیتھولسزم تو ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, زیادہ زیادہ وہ کریں گے تو پروٹیسٹنٹزم, اور وہ جو امریکہ کے اندر وہ تو پروٹیسٹنٹزم بھی نہیں ہے, وہ تو ایولنجیکل کرسچینٹی ہے, بالکل ڈفرینٹ چیز ہے.
ٹھیک ہے, چینج شدہ ہے, لیکن مطلب ابھی جیسے اوور آل مذہبیت کو وہ فروغ دے رہے ہیں, جیسے مطلب پیچھے بش نے یہ افغانستان کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے بھی تو
نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں, لبرلزم ایک موبلائزنگ قوت کے طور پہ نہیں رہی نا دنیا میں, لبرلزم ایک موبلائزنگ قوت نہیں ہے. وہ تم کہہ رہے ہو ہم تو فریڈم ویلیو کرتے ہیں اور تم کہو جا کے ہزاروں انسانوں کو قتل کر دو, تو امریکن کی سمجھ میں آئے گا یہ؟ کہتے ہیں بھائی فریڈم کی بات کر رہے ہو, اتنے لوگوں کو مار رہے ہو, ان کو بتاؤ نہیں یہ لوگ انسان نہیں ہے, یہ فریڈم کے اگینسٹ فریڈم ہے. جیسے پاکستان میں بھی لکھ کے لگایا ہے نا, وہ جو فوجی مرا ہے, وہ پولیس والا مرا ہے, اس کے بورڈ کے اوپر لکھا ہے آئی ایم دا ڈیفینڈر آف پتہ نہیں کیا, آئی ایم دوز ہو آر اٹیکنگ آن فریڈم, فریڈم پہ اٹیک کیا تو اس طرح تو اٹیک. تو زیادہ دن تک آپ الو نہیں بنا سکتا, لوگوں کو تو کوکڑ جاتے ہیں. اب یہ کہ ریلیجیوسٹی جو ہے وہ ان کو لگتی ہے, ریلیجن کی قوت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ریلیجیسلی ایکسپریس کرتا ہے تو اس کے میسج میں ریلیجیس اصلیت پیدا ہوتی ہے. پاکستان کے اندر مذہبیت ہے نا, تو پاکستان کا ہندو جو ہوگا نا اس میں ہی مذہبیت ہوگی, وہ ریلیجیس ہوگا. پاکستان کا کرسچن ریلیجیس ہوگا, ریلیجیس کمیونٹیز کا یہ ایشو ہوتا ہے. اور اگر تم ریلیجن کو ایک غیر محرک چیز کے طور پہ لو تو وہاں پر کوئی دوسری چیز موبلائزنگ فورس ہوگی. تو بش کا یہ خیال تھا کہ موبلائز ہوں گے اور موبلائز ہوئے, اور امریکن کی ہسٹری رہی ہے.
یہ کہ کیا مٹیریل ورلڈ نے یا بہت زیادہ مٹیریلسٹک اپروچ نے ان کی شخصیت کے اندر مطلب جو روحانیت کی کمی پیدا کی, کیا اس کمی کے نتیجے میں ان کے ڈیزائر چینج نہیں ہوئی؟
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ڈیزائر آلٹر کی جاتی ہے. اگر تم مشیل فوکو کو پڑھو تو وہ کہتا ہے ڈسپلن کرتا ہے وہ ٹو ایکسپٹ دی آرڈر آف کیپٹل, وہ تو ڈسپلن کرتا ہے بچپن سے, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ڈسپلن کرنا شروع کر دیتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے آپ لا کے نام لکھواتے ہیں اپنے بچے کا اسکول میں, کون سی فریڈم بھائی؟ پیدا ہونے سے پہلے تم نے طے کر دیا, ڈیڑھ سال کے بچے کو تم ریسیپشن میں چھوڑ کے آ جاتے ہو, چھوڑ کے آتے ہو کہ نہیں؟ تو وہ کیا کر رہے ہو, وہ کس چیز کا آرڈر قبول کر رہا ہے؟ اس میں جو ویلیوز اس کی ذہن میں انٹیگریٹ کی جائیں گی وہی ویلیوز کو وہ پروموٹ کرے. آپ تم کہو یہ تو نیچرلی ہوا, نیچرلی کہاں ہوا ہے بھائی؟ نیچرل ورلڈ میں چھوڑا ہے کیا اس کو تم نے؟ تو بالکل ایک ڈسپلن سسٹم کے اندر چھوڑا. اب اس کے بعد تم حیرت کر رہے ہو کہ یہ اپنی ماں کو چھوڑ کے کیوں بھاگ جاتا ہے, اپنی بیوی کو کیوں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے؟ بیوی کو اس لیے چھوڑ کے بھاگے گا کہ تمہاری نظام تعلیم نے اس کو ڈکٹیٹ کیا ہے وہ کمپیٹیٹو بنے, کمپیٹیٹر سمجھے وہ ہر دوسرے انسان کو, تو وہ کمپیٹیٹر بن جاتا ہے. وہ اب پہلے اپنے دوست کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے, پھر اپنے بھائی کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے, پھر اپنے باپ کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے, اپنی بیوی کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے, پھر اپنے اولاد کے ساتھ کمپیٹ کرتا ہے, کمپیٹ کرتا ہے, انتقال ہو جاتا ہے اس کا. اب آپ کو نہیں, یہ سے تو ساری دنیا کے ساتھ تو وہ بدماش رہے اور بیوی کے ساتھ شریف رہے. کیوں بھائی بیوی کے ساتھ کیوں شریف رہے؟ بدماش تم نے اسے بنایا ہے. اب تم کو نہیں, وہ ساری دنیا کے ساتھ بڑا خود غرض رہے اور بیوی کے ساتھ محبت کا پیکر ہو, ایسا نہیں ہوتا. بیج ہوگا تو سب کے ساتھ خباثت کرے گا نا, تو پھر ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی پالے گا اور یہ بھی کرے گا, بیوی کو بھی الو بنائے گا, باپ کو بھی اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں پھینکے گا, کچھ کرے گا. وہ کمپیٹیٹر ہو گیا نا, وہ کمپیٹیٹر, مگر اس کو تم نے بنایا ہے, ایسا تم نے نظام نے بنایا اس کو. تو یہ جو میں کہتے ہو رہا ہے ویلیوز ڈسپوزبل تو نہیں ہوتی انسان کے, ایک میکینزم ہوتا ہے جو کچھ چیزوں کو ویلیو گردانتا ہے اور کچھ چیزوں کو قابل فہم نہیں رہنے دیتا آپ کے لیے, آپ کے لیے ایکسیپٹیبل کرنا ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا, اور اس میں وہ ہسٹوریکل پروسیس ہوتا ہے. جیسے یہ ویلیو بننا کے اسباب جو ہوتے ہیں وہ ایک الوژن کی وجہ سے, ہماری جو پچھلے 2000 سال کی تاریخ ہے اس میں یہ الوژن ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی لیکن انگریزوں نے ہمیں پیٹ دیا. یہ بالکل جھوٹا, انشاءاللہ ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے, ایسا کچھ نہیں ہوا. انگریزوں سے آپ لڑے ہی نہیں, انگریزوں سے آپ نے بغیر لڑے حوالے کیا انگریز, انگریزوں سے آپ لڑے نہیں, انشاءاللہ ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے. 200 سال میں آپ نے انگریزوں کو کبھی ٹف ٹائم نہیں دیا. جنہوں نے انگریزوں کو ٹف ٹائم دیا ان کو انہوں نے ڈاکو کہا, ان کو انہوں نے डकैत का सिंधियों ने उनको दिया ना टफ टाइम, सिंधियों ने टफ टाइम दिया उनको, तो वो हजारों की तादाद में उनको कतल किया, और जो उनको जो बेचारे उनके मुकाबले में खड़े होते थे उन ना पहाड़ थे ना जंगल थे, कहाँ जाते वो कहाँ लड़ते वो, उनके पास गुरीला वॉर लड़ने का मौका ही नहीं था सिंधियों के पास, तो वो बेचारे सहरा में जाके वो जो ये पीर पगारे के जो वाले सहरा की वजह से ये लड़ पाए कि वो सहरा से आके डिहाइड्रेशन की वजह से उनका इंतकाल हो जाता था, ये जो थे पत्थर लेके फिरते थे। और या फिर सहरा में भी संस्थाएं करते थे, और सहरा में इनके पास पत्थर होते थे जिनमें शबनम जो आ जाती थी उसे चार्ज कर, हर आदमी के पास एक पत्थर होता है जिसमें इस तरह का वो होता था पेस्ट, तो जो शबनम के पत्थरे चिपकते थे वो बहकर आते थे और फिर उसको वो पीकर लड़ता था, हुर जो है इनकी हुर फौज थी। तो बताने में वो वरना तो पूरे उन्नड़ उन्नड़ को आज भी आप उन्नड़ ट्राइब जो है उसको आप आम आदमी से पूछे तो उन्नड़ मीन्स डाकू, क्यों भाई, इसलिए कि उन्नड़ों ने बड़ा टफ टाइम दिया इनको, बहुत मारा है अंग्रेजों को, पूरे पूरे ट्राइब्स इनके खत्म कर दिए उन्होंने, और आज तक ऐसी छाप लगाई कि आज तक आप उन्नड़ को डाकू कहते हैं जिन्होंने आपके जमीन का दिफा करने की कोशिश। तो बताने मतलब ये पठानों को क्या कर लगे, पठान गोरिल्ला वॉर लड़ सकते थे, मार मार के उन्होंने भुरकर निकाल दिया इनका, तो जिन्होंने लड़ा उनको उससे तो वो लड़ नहीं सके, सवाल ये कि लड़े कहाँ, कौन लड़ा, आप हमेशा बाहर देखते रहे, सब कॉन्टिनेंट की कौम जो थी वो तो हमेशा बाहर देखती है ना, बाहर से कोई आए तो पहले शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आ गया, वो आ गया उसने मार मार के भोकर निकाल दिया सबका, उसके बाद आप कह रहे क्या करे ये वो मरट्टे अहमद शाह अब्दाली आ गया, और उसके बाद जब ये हुई 1857 तो हाजी तरंगजई आएंगे आएंगे आएंगे, हाजी साहब आज करने चलेगा तो आए नहीं, तो भाई तुम क्यों दूसरी तरफ देख रहे हो, तुमने क्यों नहीं लड़ रहे, तुम क्यों नहीं लड़ रहे भाई, तुम्हें क्या हो गया, और तुमको तो आप पहला तो ये बेसिक असम्पशन आपकी है हमने जिद्दोजहद की और हमें मार पड़ी, और भाई आपने जिद्दोजहद नहीं की, जिस बेचारे ने जिद्दोजहद की उसको अकेला छोड़ दिया तुमने, जिसने जिद्दोजहद की उसको अकेला छोड़ के भाग गए तब, बटेरे लड़ा रहे थे, हिजड़े बने हुए थे बादशाह, ठुमके लगा रहे थे, पैरों में घुंघरू बांध के नाच रहे थे बादशाह, घुंघरू बांध के नाचता था अवध का बादशाह, ऐसा नचा था हर सीढ़ी पे चढ़ता था और एक पैर मारता था तो एक घुंघरू बजता था, दूसरी सीढ़ी पे दूसरा घुंघरू, तीसरी सीढ़ी पे तीसरा घुंघरू, और सभी सीढ़ी पे जाके छन पूरे 100 के 100 घुंघरू बजते, इस पे तवज्जो दे रहा, उसको जब जूते मारते हुए ले गए तो फौजी आपस में लड़ रहे थे, मेरा बटेर जीता है तेरा बटेर जीता, जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ देख लो, कोई मजहबी लोगों ने थोड़ी लिखा है। तो आप ये कहें कि असबाब की वजह से आपको शिकस्त हुई, असबाब की वजह से शिकस्त हुई, आप बदकिरदार हो गए, और किरदार का मसला कुछ नहीं, आप ठीक कर लो अपने आपको, जब आप रेजिलियंट होते हो तो आपको कोई कैप्चर नहीं कर सकता, रेजिलियंट कौमें कभी शिकस्त नहीं खाती, आप कैम्बोडियंस जो है ना इतने इतने होते हैं 5-5 फट गए, 10 साल लड़े हैं वो, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बारूद किसी के ऊपर नहीं गिराया जितना कंबोडिया से, शिकस्त नहीं खाई उन्होंने। तो बताने का मतलब ये कि आप रेजिलियंट फॉर्म हो, लेकिन आपका ये बेसिक प्रजम्पशन कि आपको शिकस्त हुई अखबार की वजह से, आपकी इल्मियत कमजोर थी, आपके ये आपका किरदार कमजोर था, इसकी वजह से आपको शिकस्त हो गई, आपके लोगों ने गद्दारियां की, आपके फॉर्म में गद्दार ज्यादा थे, आपके लोग ठीक नहीं थे, आपके लोगों ने जिद्दोजहद नहीं की, आपके लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं, जब उन्होंने कुर्बानी देने पे तैयार हो गए तो उन्होंने पीछे देखेगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैल्यू का जो पैमाना हो, वैल्यू का जो मैदान होता है ना वो असल होता है, अगर आपकी कदर वही है जो कि अंग्रेज के पास भी वैल्यू है तो फिर आप क्यों लड़ोगे अंग्रेज से, क्यों लड़ूं मैं अंग्रेज से, अगर मेरी कदर भी वही है जो अंग्रेज की कदर है तो लड़ने का क्या सवाल है, लड़ने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुम्हारी कदर कुछ और है और अंग्रेजों की कदर कुछ और है, या कॉलोनाइजेशन की जो वैल्यूज है उनकी वैल्यूज में और आपकी वैल्यू में कोई यू नो तसादुम या कॉन्ट्रडिक्शन है तब होगा ना, अगर आप कदर की सतह पर वैसी ही हो चुके हो کیونکہ لڑنے مرنے کا کیا سوال ہے, کیوں لڑو گے تم, لڑنے کی کیا ضرورت ہے, ویگا آپ کے ملک تو بم مار کے چلا جاتا ہے نا, آپ کو کچھ ہوتا ہے, لوگوں کو کچھ ہوتا ہے, لوگوں کی قدر بدل گئی نا, لوگوں کے لیے قابل قدر نہیں ہے کہ کچھ تمہارے لوگ مر گئے, لوگ مر جاتے ہیں, اتنی آبادی ہے وہ اچھا ہے, ویسے بھی محبوب منصوبہ بڑا بہبود آبادی جو ہے وہ اتنی محنت کرتا ہے, کوئی افزائش نسل میں کوئی کمی نہیں, بات ہو رہی اس طرح ہی مر جائیں, جاب ملے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. جکارتا کے اندر پاکستان کے اوپر ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج ہوگا, جکارتا میں 10 لاکھ آدمی نکلے, 10 لاکھ آدمی جکارتا کے اندر احتجاج کر رہے ہیں امریکی سفارتخانے کے سامنے کہ پاکستان میں ڈرون حملے بند ہو, اور پاکستان میں آئے بسنت منا پتہ ہی ہوگا ٹانگیں اٹھا کے ناچ, اور آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قدر وہی ہے بھائی ان کی, وہ وہی قدر ہے, تو پہلے آپ نے قدر تو تبدیل کرو, یہ ہسٹوریکل پروسیس کے نتیجے میں ہوتا ہے, ہسٹوریکل پروسیس آپ کو تبدیل کرتا ہے, اور اگر آپ چاہیں تو اپنی علمیت کی بنیاد پر اس دھارے کو پلٹ لیں, پلٹا ہے لوگوں نے بہت بہت دفعہ پلٹا ہے, اس سے زیادہ تاریخ وقت مسلمانوں نے دیکھا ہے, ایسا بھی مسلمانوں کے اوپر خلیفہ تھا جو کہتا تھا رات کو سب لوگ جاگیں گے دن میں سب سو جائیں گے, سب میں اللہ میاں ہوں, خود درا لے کے گھومتا تھا, مارتا تھا, پٹائی کرتا تھا, لوگ ختم ہو گیا مسلمان, یہ لوگ ختم ہو گئے, اس کے بعد صلاح الدین ایوبی آیا, اس نے پہلے کرسچنز کو پیچھے دھکیلا, اس کے بعد اس نے عباسیوں کا خطبہ پڑھانا شروع کر دیا, تبدیل ہوگی اسٹیٹ, 274 تھا 274 فاطمیوں کی حکومت رہی ہے مصر پر, پورے سینٹرل افریقہ, اور وہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئے اس طرح کے, وہ چیف آف آرمی اسٹاف نے آ کے کہا کہ بھائی اب یہ خطبہ پڑھایا جائے گا, خلیفہ بیمار ہو گئے, یہ خطبہ پڑھایا جائے گا, تو یہ خطبہ پڑھایا جائے گا, 9 اٹمپٹس, 3 بار اس کے اوپر جن 3 آدمیوں نے اٹمپٹ کروائی تو وہ بھاگ کے خلیفہ کے محل میں چھپ جاتے, لا یہ تھا کہ خلیفہ جس کو امان دے دے اس کو قتل نہیں کرے گا, وہ جاتی تھی فوج, وہ اندر گھس جاتے تھے, خلیفہ بیمار تھا وہ اندر بیٹھ جاتے تھے, گورنر تھا یہ, تو وہ 3 بار, چوتھی بار جو ہے وہ ہتھے چڑھ گئے, تینوں قتل کروا دیا, ختم ہو گئی پوری موومنٹ ختم کر دی, تو 3-4 آدمیوں کو قتل کر دیا اس نے, تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ جب ویلیوز کو ارریلیونٹ سمجھتے ہیں نا, اور آپ سمجھتے ہیں ویلیو کی جو چوائس ہوتی ہے انسان کی نیچرل چوائس ہوتی ہے, نیچرل نہیں ہوتی, ہسٹوریکل ہوتی ہے,
علمی چوائس بھی
یہاں پر لوگوں نے مسلمان ہونا بند ہو گئے, لوگ عیاش ہو گئے, لوگ دیکھو بھائی دنیا میں ویلیو صرف
نہیں,
دنیا میں ویلیو صرف کالونائزیشن کی وجہ سے کتنی تبدیل ہوتی, 1000 وجہ
نہیں,
انٹرنل میکینزم بنیادی طور مشرقی ویلیو, پہلی بات تو یہ کہ سب کانٹیننٹ کے اندر جو اسٹریٹجی آپ نے اسلام کو پھیلانے کی ہوگی وہ فیل ہو گئی, جو میرا خیال ہے, جو ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو اشتہاد آپ نے کیا تھا بالکل ٹھیک نہیں تھا, کہ آپ نے ہندوؤں کے پیٹرن کے اوپر چل کر ان کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی, اور انٹرٹینمنٹ کو بہت زیادہ آپ نے فروغ دیا, جس کے نتیجے میں آپ ہمیشہ مائنورٹی میں رہے, یعنی کہ ہندو سویلائزیشن جو تھی ایجپشنز کے مقابلے کی سویلائزیشن نہیں تھی, ایجپشنز زیادہ پڑھے لکھے تھے, زیادہ ڈیسنٹ تھے, زیادہ ایکوپڈ تھے, زیادہ ہائی کلچر رکھتے تھے, پوری ایجپٹ پورا کنورٹ ہو گیا, پورا ایران کنورٹ ہو گیا, لیکن آپ ان کو کنورٹ نہیں کر سکے, آپ کنورٹ نہیں کر سکے, یہی آپ کی ناکامی ہے, آپ کی ناکامی کا مطلب مسلمانوں کی یا کسی بھی ریلیجن کی ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک پہ ڈنڈے چلائیں. ریلیجن کی ناکامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کا ریلیجن اختیار کرنا بند کر دیں. اس کا مطلب ہے آپ کے کردار میں، آپ کے عمل میں، آپ کے گفتار میں، آپ کی ترجیحات میں ریلیجن فنڈامنٹل نہیں ہے. حکومت کر رہے تھے جس طرح کوئی بھی حکومت ہے، انگریز بھی حکومت کر رہے تھے، یہ بھی حکومت کر رہے تھے. تو اس کے نتیجے میں مطلب آپ نے تقریباً 30 سال تک تو تقریباً ایک ایسی دور میں گزارا جس میں نہ آپ ہندو تھے، نہ مسلمان تھے، نہ کیا تھے، نہ کچھ تھے. اسٹیٹ عجیب طریقے سے فنکشن کر رہی تھی. ان تبدیلیوں کو ٹھیک کرنے میں آپ کو 30-40-50 سال لگ گئے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پر اگر مسلمان حکومت کر رہے ہوں تو اس کا یہ مطلب نیسسریلی نہیں ہوتا کہ وہاں اسلامی حکومت ہے، ضروری نہیں. نہیں مسئلہ کس نے ویسٹ نے امیرکنز جو کیا
کہنے کا مطلب یہ چاہ رہے ہیں کہ ماڈرنٹی تو پوری دنیا میں پھیلی ہے نا،
ماڈرنائزیشن ماڈرنٹی کو نہیں. انہوں نے کون ہے
یہ؟
اس کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، اس کی کوئی ایک شکل نہیں ہے. دنیا پرستی کوئی ایک شکل ویسٹ کے اندر نہیں ہے. یعنی کہ وہ جب یعنی کہ اگر تم گرے کو پڑھو تو وہ کہتا ہے فالس ڈاؤن کے اندر کہ کئی طرح کی ماڈرنزم کی کئی شکلیں ہیں. صحیح ہے، چائنیز شکل ڈفرینٹ ہے بنسبت کے اس کی یورپین شکل سے، اور جو یورپین شکل ہے وہ ڈفرینٹ ہے امیرکن شکل سے، اور جو لیٹن امیرکن شکل ہے وہ ڈفرینٹ ہے اس سے، اور ایسٹرن یورپ کے اندر ڈفرینٹ شکل ہے اس کی کئی شکلیں. لیکن فرق کر لیتے ہیں کہ ہم اسے پورا ایک آرگینک ہول کے طور پہ لے لیتے ہیں، پورے ایک آرگینک ہول کے طور پہ لے لیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے مسخر کر لیا بر اعظموں کو، اور بنیادی طور پر ماڈرن ویلیو ہے فریڈم، ریشنالٹی، پروگریس، اکویلٹی، لیٹ سپوز، یا ہیومن رائٹس، وٹ ایور. کتنی عمر ہے اس کی، ایج کتنی ہے، واٹ از دا ایج؟ اور اب تو جو تھاٹ ہے وہ کیا کنسسٹنٹلی آرگیو کرتی ہے اس کی یونیورسلٹی کو ایکسپٹ کرتی ہے؟ نہیں کرتی. تو 250 سال بھی نہیں چلی. تم کرسچینٹی کو ویلیو نہیں کر رہے، 1500 سال اس نے رول کیا. 1500 سال کہاں اور 250 سال کہاں. 250 سال کے اندر ابھی بھی کیا پوپ یہ کہتا ہے کہ میں کرسچینٹی کو آپاسی نہیں مانتا؟ پوپ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا نا، زور ہے نا اس کا. کیا مسلمان ہی کہہ سکتا ہے کہ اسلام کو آپاسی نہیں مانتا؟ لیکن ماڈرن تو کہتا ہے میں ماڈرنزم کو آپاسی نہیں مانتا. تو مسئلہ یہ کہ مسخر کر لیا تو مسخر کر کے سسٹین کتنا کیا. بنیادی طور پر ماڈرن جو نیچر ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہے، وہ ڈسٹروئے کر دیتی ہے. کنسٹرکٹ کیا کیا یہ بھی تو بتاؤ، کنسٹرکٹ کیا کیا بھائی؟ وہ افغانستان میں آ کے اس نے سب تباہ کر دیا. کنسٹرکٹ کیا کیا اس نے؟ ایران گیا، کمبوڈیا گیا، ویٹنام گیا، پاناما گیا، انگولا گیا، ہائٹی گیا، کہاں پہ اس نے کنسٹرکٹ کیا بتاؤ؟ ویٹنامی گالی بکتے ہیں امیرکن سے. بتاؤ کہ مسلمانوں نے بھی تو خب ہے. نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس جیسے ہو جائے. کرسچنز گئے تو وہ لوگ کرسچنز ہو گئے، اور آج تک کرسچن ہیں. مسلمان گئے تو وہ مسلمان ہو گئے. ایسے ہوئے ہیں ماڈرن، امپیریکل ہے نا یہ، دیکھ کے بتا دو.
جیسے ایک جو
اگر پہلی بات وہ جو نیچر ہے نا اس کی، وہ ڈسٹرکٹیو ہے، وہ ڈسٹروائے کر سکتے. آپ امیرکن کی کنسٹرکٹیو سائڈ سے نہیں، آپ اس کی ڈسٹرکٹیو سائڈ سے ڈرتے ہو. آپ کہتے ہو اگر دروز واسطے جب القاری تم القاریا کا بالکل ترجمہ جو ہے نا، جو ہمارے جو ایلیٹ ہیں وہ القاری تم القاریا میں جو ہے نا وہ جس طرح کھڑکھڑانے والی، تو امریکہ کو دیکھ کر وہ کھڑکھڑا. ماڈرن ماڈرن جو فلسفی تھے ایک زمانے تک، وہ تو اپنے یونیورسل کہتے تھے, وہ کہتے تھے جب تم ایبسٹریکٹ ریزنگ کی بنیاد پر حقیقت کو پہچانو گے تو تم یہ اس کیٹیگوریکل امپیریٹو کو آفاقی پہچانو گے. یہ کانٹ کا اپنا کلیم تھا. اور مارکس کہتا تھا کہ تاریخ میں پانچ ہی اسٹیجز آئیں گی, چھٹی نہیں آئیں گی. ایبسلوٹ یونیورسلسٹ کلیم ہوتا تھا ان کا. جتنے چوٹی کے ماڈرن تھنکرز ہیں نا, ان میں سے ایک آدمی بھی آپ ریلیٹیوس نہیں دیکھ. ایون ہیگل ایبسلوٹسٹ ہے, ایبسلوٹ آئیڈیالسٹ. ٹھیک ہے,
یہ کہہ سکتے جب وہ ایبسلوٹ
چاہ رہے تھے تو ہم نے ایبسلوٹ ایزم
کا آئیں گیا. ابھی جب تو ریلیٹیوٹی نہیں, اب ایسا وہ
نہیں. اب اگر پولیٹیکل ساورینٹی میں جب انہوں نے
دیکھ, وہی کر رہے ہیں جو ان کو
دیکھو ایسا ایسا. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھ مسئلہ یہ ہوتا ہے, دنیا کے اندر کبھی بھی کسی امریکی انٹرنل افیئرس کے یا یورپین انٹرنل افیئرس کا کوئی میگزین پڑھو, جیسے اگر تم نیو لیفٹ ریویو پڑھو یا تم فارن افیئرس پڑھو, جو انٹرنل سسٹم کو وہ ایویلویٹ کرتے ہیں کریٹیکلی, تو دیکھو گے تو تم بولو گے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں یہ تو جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا, کچھ بھی ان کی مرضی کا نہیں ہوتا. یہ تو تمہیں لگ رہا ہے کہ امریکہ جو چاہتا ہے, لا الہ الا اللہ امریکہ تو نہیں ہے. وہ تو اگر جو امریکنزم پہ ایمان رکھتا ہے اس سے پوچھو کہ وہ کتنا سخت ناراض ہے, کتنا سخت ڈس اپوائنٹ ہے. اس کی روڈی کتاب ہے اچیونگ آر کنٹری, وہ کہتا ہے بینگ امریکن اینڈ بینگ امریکن اف یو آر پارٹیسپیٹنگ ان امریکن اکیڈیمک پروسیس you will be able to have two kinds of feeling, number one self-disgusting and self-mongering. اگر تم امیرکن ہو اور تم انٹلیکچوئل ہو اور تم اکیڈیمکلی پڑھتے ہو تو تمہیں دو چیزیں پتا چلیں گی, دو فیلنگ پیدا ہوں گی تمہارے اندر. صرف اس وقت کا رائزنگ اسٹار ہے وہ, معمولی آدمی نہیں ہے ریچرڈ راڈی, سوسائٹی کو پہچانتا ہے اور امریکہ سے محبت کرتا ہے. امریکہ کا دشمن نہیں ہے وہ, امریکہ سے محبت. وہ کہتا ہے سیلف مونکرنگ اینڈ سیلف, اپنے آپ سے گھن آتی ہے اس کو کہ میں امریکی ہوں. تو کیوں, اس کی جو اپسٹیمولوجیکل ایلیٹ ہے نا, اپسٹیم ہے, اور جو ان کا دنیا کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اس میں اتنا فرق ہے کہ امریکن جب وہ پڑھتا ہے اور اکیڈیمیکلی اپنے آپ کو سیکیور پاتا ہے اور اکیڈیمیکلی وہ فلاریش کرنا چاہتا ہے تو اسے گھن آتی ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو امریکی کہوں, فخر نہیں کرتا ہوں, فخر نہیں کر پاتا. تو جو چیز ہے نا وہ ویلیو کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا وہ بینگ امریکن ویلیو کرتا ہے اپنے آپ کو یا نہیں. اگر وہ نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ ویلیو کھو رہا ہے وہ نظام زندگی جو ایک زمانے میں بڑا طاقتور تھا. ایک زمانے میں امریکن کہلوانے پر فخر کرتا تھا, ابھی بھی کرتا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا سب امریکی یہ سوچ رہے ہیں, لیکن سوال یہ کہ اس کا جو پیرامیٹر ہے, جو اس کی پروجیکشن ہے, وہ کس طرف دکھا رہی ہے. لوگ کسی سویلائزیشن کی عمر جو ہے پہچانی جاتی ہے کہ اس نے کتنا عرصہ مسخر کرنے کے بعد سسٹین کیا. 1500 ایئرز کرسچینٹی نے سسٹین کیا روم کو, اور آج تک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ. آج تک نہیں ہٹا سکتا ان کو روم میں, مسلینی تک نہیں ہٹا سکا ان کو, جو بلیو ہی نہیں کرتا تھا گاڈ کے اوپر. گاڈ پہ بلیو ہی نہیں کرتا تھا وہ, تو اس پہ بلیو کرتا تھا تھیوری آف ایولیوشن میں, وہ نہیں اخاڑ پھینک سکا پوپ کو. یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے. ابھی کوئی آدمی جو ویسٹرن ورلڈ کا ہے, کتنے عرصے تھے, 1500 سال بعد شاید کسی ایک پنجرے پنجرے میں کوئی ہو گورا گورا, نیگیٹو گروتھ ریٹ ہے, ختم ہو جائیں گے وہ. تو اب ہو سکتا ہے کہ اوور آل دنیا کی اوور آل پاپولیشن کا 9% رہ جائیں گے گورے.
سر اس کی وضاحت کر دیں, ڈیزائر
میکنزم جو آرڈر ہوتا ہے, اس کے علاوہ دوسری بات آپ نے کی کہ علمیت سے بھی اس کو کیا جاتا ہے, مطلب آرڈر کیا جاتا ہے. سر بابا ان کی گفتگو پہلے وہ کنکلوژ ہو گیا, اصل میں ان کا جو مطلب آرگومنٹ ہے, مطلب وہ جو آڈونس آرگومنٹ ہے علامہ اقبال وغیرہ کہ جی یہ جو فتوحات ہو رہی ہیں, دیکھیں نا, اس کا مطلب ہے کہ کچھ حق ان کے ساتھ ہے, اور وہ حق کیا ہے, وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. لہٰذا وہ حق جو ہے مسلمانوں کے پاس سے نکل کر ان لفظ کے ذریعے ٹرانسفر ہو گیا مغرب میں, تو اس وجہ سے وہ فتوحات ہو رہی ہیں. یہ ایک کامن جو ہے مطلب یہ کہ وہ ہے, فینومینا یہ مطلب تو آرگومنٹ جو ہے وہ ان کا یہی ہے مطلب کہ جی اس نے اس کو فتح کر لیا یہ کر دیا وہ کر دیا لہذا جو ہے ان کے پاس فتوحات ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ حق پر ہیں اور حق سے مراد یہاں پر جو ہے وہ ترقی اور علم ہے جو ان کے پاس موجود ہے مطلب
اور اس سے ترکی کے اندر کیا ہوا نیچے ریلیجوسٹی تھی تو پتا خلیفہ روزہ کیسے کھولتا تھا ترکی میں خلیفہ روزہ کھولتا تھا بیٹھتا تھا وہ اور توپ چلتی جیسے روزہ کھلنے والا توپ چلتی دھڑ کر کے اور بیچ میں ایک فوارہ لگا ہوتا تھا جس فوارے میں سے شراب نکلتی تھی اور اس کے اوپر لڑکی ناچنا شروع کر دیتی اور شراب سے روزہ کھولتا تھا وہ آخری نہیں اس سے پہلے سلمان دی میگنیفیشنٹ نے 100,000 شیعوں کو تقریباً قتل کیا کیونکہ صفویڈ نے وہاں پہ اس نے کہا 60,000 انہوں نے مارے تو ہم بھی 100,000 ماریں گے 100,000 شیعوں کو قتل کیا ہے آٹومن امپائر اور انہوں نے صفویڈ نے جیت گیا اس میں کہ انہوں نے 60,000 سنیوں کو قتل کر دیا ایران کے اندر تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی کئی چیزیں مسلمان حکومت کرنے کے نتیجے میں یہ کہنا کہ وہ بڑا وہ تھا اسلامی حکومت تھی نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کو اگر آپ نے نہیں برتا تو اس کے نتیجے میں ویلیو ویکیوم میں تھوڑی رہتی ہیں ویلیو کو دوسری ویلیو ریپلیس کر دیتی ہے آپ کی دوسری ویلیو ریپلیس کریں گی آپ آٹومن امپائر کے اندر بعض ایسے خلیفہ بھی تھے جیسے سلطان فاتح جو تھا وہ جس نے قسطنطنیہ سائپرس پہ قبضہ کیا وہ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ تنخواہ لیتا تھا اس آدمی کی جو انفینٹری کا آدمی تھا وہاں سے تنخواہ لیتا تھا اور جنگ میں وہیں لڑتا تھا جہاں پر جنگ تغلب ہوتی تھی اور خود ہی کمانڈ کرتا تھا اور تنخواہ بھی خود ہی جا کے لیتا تھا فوجیوں کے ساتھ کھڑا ہو کے تنخواہ لیتا تھا دیکھو اسلامک ویلیو ویلیو جو ہوتی ہے کسی بھی ریلیجن
یہاں پر مارکیٹ ویلیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے
اسلامک ویلیو جو ہوتی ہے بنیادی طور پر اس کا سمپل پیرامیٹر یہ کہ کتنی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے اور اس کو مسلمان کرنے کے لیے آپ کو ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی ڈنڈے جہاں پہ ہی مارے آپ نے وہاں مسلمان نہیں کر سکے لوگ اور یہ کہ مسلمانوں کی اندلس وغیرہ کے اندر جو آپ بتاتے ہیں اندلس وغیرہ کے اندر مسلمان بالکل ناکام رہے وہاں پہ بالکل آپ مسلمان نہیں کر سکے لوگوں کو کیوں کیونکہ وہاں پر آپ کی اپنی بیویوں کا تک تو مسلمان کیا نہیں بیویوں کو تک انہوں نے ویسے ہی چھوڑ دیا تو تمہارا کردار میں کیا تھا ایسا کہ تمہاری بیوی بھی تم سے متاثر نہیں ہو سکی تو پھر آپ ناکام ہو گئے کامیاب ریلیجن اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو اور لوگ خوشی خوشی اس ریلیجن کو اختیار کریں دوسری اس ریلیجن کے اندر یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ اگر اس کے مقابلے پہ کوئی آئے تو وہ ڈیفینڈ بھی کر سکے آٹومن امپائر کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا
سر اس کی وضاحت کرنے کیا اسلامک ویلیو ہسٹوریکل پروسیس کے نتیجے میں آرڈر ہوتی ہیں یا اسلامی علمیت کے نتیجے
دیکھو ویلیوز ریلیجیس ویلیوز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ریویلڈ ہوتی ہیں باہر سے آتی ہے اور قدر کا تعین ول آف دا گاڈ کرتی ہے اور اگر آپ نے اس ول آف دا گاڈ کو اختیار نہیں کیا تو ظاہر ہے آپ وہ قدر خود ہو گئے جب بھی جس نے بھی ول آف دا گاڈ کو قابل قدر نہیں سمجھا کسی اور چیز کو قدر صحابہ نے نہیں سمجھا تو ان کو بھی مار پڑی صحابہ تک کو نہیں چھوڑا بولا
اچھا بابا یہ جو ابھی گفتگو جو ہوئی تھی اس میں آپ نے مغرب جو ان کا سوال تھا استعمار وغیرہ کے بارے میں کہ مغرب میں جو یہ تبدیلی آئی ہے ایکسپورٹیشن الائنمنٹ وغیرہ یہ جو ہے سیلف کی تبدیلی سے آئی ہے اور سیلف کی تبدیلی کا وہ پروسیس آپ نے بتایا مطلب جو سیلف جو خراب ہوا اس کے نتیجے میں جو سیلف نے علمیت اڈاپٹ کی
اور اس کے مطلب علمیت کی ہم آہنگی اس میٹافزکس میں ہوئی جو کہ حضرت پرستی کی میٹافزکس تھی, تو اس میں ایک کریٹ کی دنیا جو ہے مطلب ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا سوال یہ مطلب یہاں پر بھی سیلف تباہ ہوا, عالم اسلام میں بھی سیلف جو ہے خراب ہو گیا. یہ خراب ہونے کے بعد وہ دنیا کیوں نہیں کریٹ کر سکا جو مغرب نے کریٹ کر.
پہلی بات تو یہ کہ آپ ویسٹ نے بھی یہ سب کچھ حاصل کرنے میں کافی عرصہ لگایا, یعنی کہ 300 سال لگائے اس میں. پھر یہ کہ آپ جو کنٹمپرری جو ڈائنامکس ہے پروگرس کی, وہ محض سروس یا انٹلیکٹ بیسڈ نہیں ہے, اس کے پیچھے کیپٹل بھی ہے. آپ نے کالونائز کیا ہے کیا, اتنا بڑا اتنی بڑی کالونی آپ نے بنائی ہے کیا نہیں, کالونائز کیا ہے کیا نہیں آپ نے, تو آپ تو جب آزاد ہوئے تو آپ تو کالونی رہے تھے, سب کچھ تو لوٹ کے لے گئے تھے. حکومت چلانے کے لیے آپ پیسے نہیں تھے, 14 کروڑ روپے آپ کو وہ اس نے حیدرآباد دکن کے بادشاہ نے دیے, جس کے چکر میں اس کی ریاست بھی گئی, انڈیا نے اس میں حملہ کر کے اس کو بھی فال اس کو بھی تباہ کر دیا. تو مطلب یہ کہ آپ جب یہ کرتے ہو اپنے آپ کو کیلکولیٹ دنیاوی ترقی کے لیے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں عام طور پہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ترقی ہوتی ہے وہ محض ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی, ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ آپ کے ایک خاص قسم کی کیپٹل ایکیومولیشن اور اس کی ڈرائیونگ فورس بھی اس کی ہوتی ہے. اگر آپ یہ کہو کہ بھائی ہم صرف ترقی کر لیں اور اس ترقی کے نتیجے میں انٹلیکچوئل اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ہو جائے گی, تو سب ایسا نہیں ہوتا, بلکہ اس کے بعد بہت سارے فیکٹر ہوتے ہیں. فیملی سٹرکچر ہوتا ہے, سوشل سٹرکچر ہوتا ہے, ریلیجیس سٹرکچر ہوتا ہے. یہ سارے سٹرکچر اگر سپورٹ کرتے ہوں اس پیس کو تو وہ تیزی سے ترقی کرتی ہے, اور اگر یہ آبسٹیکلس کریٹ کر رہا ہوں, جیسے پاکستان کے اندر فیملی سٹرکچر ایک آبسٹیکل ہے آپ کی ترقی کی راہ میں. اگر تم اکیلے اکیلے سب رہ رہے ہوں, سب جو بوڑھے ہوتے چلے جائے فوراً ان کو لے کے اولڈ ہاؤس میں پھینک دیا جائے, اور انسان جو ہے شادی وغیرہ یہ وہ بیوی بچوں کے جھمیرے میں نہ ترقی ہوگی, پیس سلو ہو جاتی ہے. آپ جب فیملی لائف گزارتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو, تو آپ بہت ساری چیزوں میں آپ سیلف کنٹینٹڈ ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو نہیں اتنا وقت مجھے بچوں کو دینا ہے, تو پھر تم مارکیٹ کو نہیں دے رہے نا وہ وقت, تو وہ وقت تم جو مارکیٹ کو دینا چاہیے جس میں تم پروڈکشن کے عمل میں زیادہ تیزی سے شرکت کر سکتے ہو, وہ تم نہیں کر رہے. پھر تمہارا ڈسٹریبیوٹو میکانزم جو ہے وہ یہ ڈویژن آف لیبر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کہتے ہو بیوی کام نہ کرے, دھکے نہ کھائے, ماں گھر میں بیٹھی رہے, یو نو, اور آپ وہ طرز زندگی بھی آپ اختیار نہیں کرتے. تو ایک اوور آل ٹرانسفارمیشن اگر ہو آپ کی. اب آپ بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ دیکھیں بھائی چائنا نے تو کالونائزیشن نہیں کی, چائنا بھی تو کالونی تھا, تو چائنا میں اتنی تیزی سے ترقی کر سکے. تو چائنا کے اندر جو بنیادی طور پر ترقی ہوئی ہے اس کو آپ ایپک بیس دیکھیں. جی این پی پر کیپیٹا چائنا کا بہت ہے, لیکن پاکستان سے زیادہ غربت ہے چائنا میں ابھی بھی. تو بنیادی طور پر اس کی جو گروتھ ہو رہی ہے نا وہ کیپٹلسٹک ہے, وہ کوئی ڈسٹریبیوشن اسی کو بڑی ایکوٹیبل نہیں ہے جیسے کیوبا وغیرہ کی طرح, اور وہ اسی طریقے سے ٹرانسفارم. دوسری بات یہ کہ چائنیز جو فریم ورک تھا وہ زیادہ کمپیٹیبل تھا ایز کمپیئر ٹو مسلم ورلڈ. مسلم ورلڈ کا جو سوشل سٹرکچر ہوتا ہے نا بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, اس میں بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں کرو, یہ حلال حرام یہ وہ. چائنیز کے بعد حلال حرام میں کوئی پرابلم ہے آج کے سامنے؟ حلال حرام سود وود یہ وہ, یہ آپ کے بے شمار ایشوز ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے بدماش پیدا ہوتے رہے, اتنے بدماش اور اتنے بد کرداروں کو 1500 سال کی تاریخ کو ریجیکٹ کر لیا ہے. نہیں سود بھی حلال ہوتا ہے اور حرام حلال کچھ نہیں, سور بھی کھاؤ شراب بھی پیو, اور یہ کہ پروسٹیٹیوشن وغیرہ کوئی گندی بات نہیں ہوتی, اچھی بات ہوتی ہے, کلب بھی بناؤ یہ کرو وہ کرو سب. تو اس کے نتیجے میں ہوگی وہاں پہ ترقی, کیوں نہیں ہوگی ترقی. لیکن یہ کہ امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ کا جو پورا اوور آل اسٹرکچر ہے وہ اتنا ریزسٹنٹ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ تبدیلی ہونا ممکن نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کا سب کچھ تو وہ لوٹ کے لے گئے, پھر آپ کے اوپر جو لوگ حکومت کرتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کس طرح کے. اتنا پٹے ہوئے حالات کے اندر بھی آپ نے بہت کچھ تو اچیو کیا ہے, پاکستانیوں نے بہت کچھ اچیو کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ان کو مقام ہوا ہے, اپنے 100 تقریباً 10 گنا بڑے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو کے آنکھیں بھی دکھاتا ہے اس میں, اور دس پندرہ بیس سال بعد تھوڑا سا وہ بھی ٹریلر بھی دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے وہ اس میں ایک ٹرمینل ولاسٹی میں پاکستانی کیریکٹر دکھاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امریکن آ کے اس کے پاس بیٹھتا ہے پاکستانی بریگیڈیئر ہوتا ہے. تو کہتا ہے وہ اٹس فائیو او کلاک اٹس ٹائم ٹو ویک اپ انڈینس, بغیر کسی وجہ کہتا ہے چلو فائر شروع کرو, خوب فائرنگ کرتا ہے انڈینس کو, کہتا ہے اوکے فائن. تو دوسرے دن پھر تو آپ ٹریلر بھی دکھاتے رہتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے بالکل ہی ختم نہیں ہے ابھی, کہ اگر آپ چاہو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ اگر ہمیں حکم ملے ہم جب چاہیں ڈرون اٹیکس ہم ان کو گرا دیں جب چاہیں, آپ نے اس کو ہی ہٹا دیا, اس کو دو سال پہلے ریٹائر کر دیا. تو کسی بھی آدمی کا دماغ پھر پٹ پھر گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. جی فیئر اینڈ جی جی کرتی ہیں ساری ویلیوز, ساری ویلیوز دنیا کی ویلیوز میں گڈ اور ایول کے بیونڈ ہوتی ہے, نیچر کہتا ہے کہ ہوتی ہے لیکن میں تو نہیں سمجھتا, بیونڈ گڈ اینڈ ایول ہی ہوتی ہے ویلیو, اور وہ کہتا ہے اگریشن ہے پاور ہے ڈومینیشن ہے یہی ہوتی ہے ویلیو. نہیں فیئر اور گریڈ پہ بیس نہیں کرتی ویلیوز, لیکن کچھ ویلیوز جماعت ویلیو اسٹرکچر میں مارکیٹ ویلیو کرتی ہے ایکوزیشن اور ایکوزیٹر میں اس کے اوپر بیس کرتی ہے کہ آئی وانٹ مور اینڈ مور دین یو اینڈ یو وانٹ مور اینڈ مور دین می اینڈ اٹس فیئر انف ٹو ہیو ا کمپیٹیٹو ریلیشن شپ بٹوین یو اینڈ می, دیر از نو پرابلم ان اٹ, یو آر اے کمپیٹیٹو انڈیویجل آئی ایم آلسو اے کمپیٹیٹو انڈیویجل, وی ول شیئر آر لائف ٹوگیدر اینڈ ہاؤ وی ول شیئر آر لائف ٹوگیدر بائی دی میکینزم آف فیئر کمپٹیشن. فیئر کمپٹیشن تو اگر وہ تو اس کی بنیاد یہی ہوگی کہ اگر میں تم سے زیادہ چاہتا ہوں اور تم مجھ سے زیادہ چاہتے ہو تو دونوں کبھی مطمئن نہیں ہوگا, کبھی نہیں ختم ہوگی. تو وہ ایک ایسا امپیٹس دے گی پروڈکشن کے سسٹم کو کہ وہ تیزی سے بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتے 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 ہم ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد دوسرے اور تیسرے اور چوتھے, بلکہ صرف دو لوگ تو نہیں ہوں گے بے شمار سطحوں کے اوپر کمپیٹیٹو ریلیشن شپ پیدا ہو رہے ہیں. اب تو میاں بیوی کے بیچ میں کمپٹیشن ہوتا نہیں ہے, تم لوگ اپنے ارد گرد دیکھ لو, میاں بیوی کے بیچ میں ریلیشن شپ ہوتا ہے, بھائی بھائی کے بیچ میں ریلیشن شپ ہوتا ہے, بھابھیوں کے بیچ میں کمپیٹیٹو ریلیشن شپ ہوتا ہے, تمہارے ڈرامے بن رہے ہیں فلمیں بن رہی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں خواتین دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح ایک چھت کے نیچے بہت سارے دشمن ایک دوسرے کی پیٹوں میں چھرا بھونکتے ہوئے تیار ہو کر میک اپ میں رہ کر زندگی گزارتے ہیں. ایسے تو قدر نہیں کی اسلامک ویلیو جو ہے ول آف دا گاڈ پہ بیس کرتی ہے, اور ول آف دا گاڈ صرف فیئر پہ نہیں ہوتا, صرف فیئر پہ نہیں
ہوتا, پنشمنٹ کی بات
کیا ہر گفٹ جو ہوتا ہے وہ گریڈی گریڈ ہوتا ہے. نہیں مطلب کیا فرق ہے دونوں میں, اگر تمہیں کوئی کہے کہ بھائی تمہیں مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں اٹھا کے پھینک دو ایسی جنت کو جہنم, رابعہ بصری ہوتی ہوئی ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے جا رہی تھی اور پان سے لے رہے اس نے کہا جنت کو جلانا اور یہ پانی کیوں جہنم کو بجانا تاکہ لوگ ڈرے نہیں خدا سے اور لالچ کے نہ کرے. نہیں نہیں مسئلہ نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تم اگر فیئر جو ہے فیئر کو تم کس کانٹیکسٹ میں انٹرپریٹ کرتے ہو اور گریڈ کو تم کس کانٹیکسٹ میں انٹرپریٹ کرتے ہو. عام طور پر جو تم کہتے ہو گریڈ تو گریڈ ایک نیگیٹو ٹرم کے طور پہ لیا جاتا ہے, جب تم کہتے ہو ریوارڈ تو تم اسے ایک پازیٹو ٹرم کے طور پہ لیتے ہو, تو تم ہر ریوارڈ کو گریڈ کے سینس میں لیتے ہو. ہاں خواہش اگر تمہاری ریوارڈ کی ہو تو تم لالچی ہو ہر آدمی, گریڈ ہوتی ہے. بہرحال تمہارا یہ خیال ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا نیچرلی, مطلب تین جو دنیا کے بڑے ریلیجنز ہیں وہ اس سے اگری نہیں کرتے, وہ یہ کہتے ہیں انسان نیچرلی دو انسٹنکٹس لے کر آتا ہے ایموشنل سائڈ پر, ایک his capacity to love or his capacity to serve. Christianity, Judaism, Islam, तीनों के अंदर ये कहा जाता है man is intrinsically religious. क्यों? क्योंकि वो दो जज्बे उसके अंदर मौजूद होते हैं कि वो मोहब्बत करेगा और इताअत करेगा. वो किसी ना किसी से मोहब्बत करेगा. तो वो खुदा से मोहब्बत कर सकता है, वो इंसानों से मोहब्बत कर सकता है, वो जानवरों से मोहब्बत कर सकता है, वो चीजों से मोहब्बत कर सकता है, और उसे अगर मोहब्बत करने को कुछ नहीं मिला तो अपने आप से मोहब्बत करेगा. तो अब अगर एक आदमी अपने आप से मोहब्बत करेगा तो उनको ये तो ग्रीडी है. ग्रीडी नहीं है वो, मोहब्बत के ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज उसने सही इंतखाब नहीं किया. अगर सही ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज का इंतखाब करता तो वो कुर्बानियां जो अपने अपनी अपनी लिए वो दे रहा है किसी और के लिए देता. लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो किसी से मोहब्बत करते हैं. तो अगर तुम क्रिश्चियन से पूछो या ज्यूस से पूछो या मुसलमानों से पूछो, कहेगा ये ऐसा नहीं है, ग्रीडी नहीं होता. वो होता है मोहब्बत करता है और वो सर्व करता है, इताअत करता है. किसकी? किसी ना किसी की इताअत करेगा. तुम इताअत कर सकते हो खुदा की, तुम इताअत कर सकते हो किसी इंसान की, तुम इताअत कर सकते हो किसी इदारे की, तुम इताअत कर सकते हो किसी जानवर की, तुम इताअत कर सकते हो अपनी अपने नफ्स की. तो अब बुनियादी तौर पर जब तुम कहते हो नेचुरल चीज कोई नेगेटिव है, तो अगर तुम फ्रांसिस को और बेकन को और इन को पढ़ो तो कहते हैं देखो ये ईवल जो होता है वो एब्सेंस ऑफ गुडनेस होती है, वो अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रखता. यानी कि तारीकी इन इटसेल्फ अपनी एग्जिस्टेंस नहीं रखती. यानी कि तारीकी एग्जिस्टेंस नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट्स द एब्सेंस ऑफ लाइट. रियलिटी तो लाइट ही है, जब वो आएगी तो खत्म हो जाएगी. इसी तरीके से मोहब्बत है तुम्हारी असल, लेकिन अगर मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकल जाए या तुम किसी मोहब्बत को डीमनाइज कर दो, इसको मस्क कर दो, तो फिर तुम एक नेगेटिव चीज हो. जैसे हजरत अली कहते हैं कि मुझे शैतान का जो सबसे खौफनाक वार है वो ये कि वो खैर शर के अंदर खैर मिलाता है, खैर के अंदर शर नहीं, शर के अंदर खैर मिला देता है. और आप खुश हो जाते हैं कि वहां माशाल्लाह बेहतरीन. तो वो जो लुकमान की बड़ी फेमस है कि लुकमान से किसी ने वो बैठा था दरवाजे पे दस्तक हुई तो उन्होंने कहा भाई कौन, तो उसने कहा कि भाई मैं वो हूं फेट नहीं विजडम. उसने कहा अच्छा तुम विजडम, तो तुम कहां रहती हो? तो उसने कहा मैं यहां. दिमाग माइंड. तो थोड़ी देर बाद दस्तक हुई तो उसने दरवाजा खोला, उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं वो हूँ हया मॉडेस्टी. उसने कहा तुम? उसने कहा मैं आंखों में रहती. फिर दस्तक हुई, उसने कहा कौन है? उसने कहा मैं मोहब्बत हूँ और दिल में रहती. तो कुछ दिन वो मुतमईन हो गया कि अच्छा अब ये जगह तो भर गई, स्पेस भर गई. तो फिर थोड़े दिन बाद फिर एक दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोला तो उसने कहा कि भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं फेट हूँ तकदीर. तो उसने कहा तुम कहाँ रहती हो? तो उसने कहा मैं यहाँ रहती हूँ अकल. तो उसने कहा यहाँ तो अकल रहती है. उन्हें जब मैं आती हूँ तो अकल रुख्सत हो जाती है. जब मैं आ जाती हूँ ना, व्हेन आई स्टार्ट शोइंग माई सेल्फ, तो अकल छुट्टी कर जाती है. फिर दस्तक हुई, रोमांस आया. उसने कहा रोमांस? उसने कहा तुम कौन हो? उसने कहा मैं रोमांस हूँ और आंखों में रहता हूँ. उन्होंने कहा भाई वहां तो हया रहती. उन्होंने कहा जब मैं आ जाता हूँ तो हया रुख्सत हो जाती. तीसरी आखिरी पे ग्रीट तमा. तुम कौन हो? वो कहते मैं तमा हूँ लालच और मैं दिल में रहती हूँ. वहां तो मोहब्बत रहती है. बोले जब मैं आती हूँ तो मोहब्बत खत्म हो जाती है, चली जाती. तो इम्पोर्टेंट बात जो है जो इंट्रिंसिकली आपको मिलती है, कम अज कम रिलीजियस टैग जो कहता है वो ये कहता है खुदा से मोहब्बत की. मोहब्बत में भी एक फियर होता है. मोहब्बत अगर तुम जेन्युइनली मोहब्बत करते हो किसी से तो तुम वो पहचान लोगे, तुम्हें एक फियर भी रहेगा उसमें. लेकिन वो फियर चोट लगने का, तकलीफ का नहीं होता. वो फियर होता है टू बी लेफ्ट आउट. नहीं, मसला ये रिलीजन जो है वो बुनियादी तौर पर जन्नत और दोजख पे इनकार नहीं करता, क्योंकि वो तो नजर ही नहीं आती ना. उसके बावजूद वो सर्वाइव करता है ना. اصل چیز یہ عام طور پہ بہت آسان ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں جنت اور جہنم, جنت جہنم. تمہارے خیال میں ایک آدمی اپنے چار ٹکڑے کروائے گا جنت کے چکر میں, اس وجہ سے کروا لے گا؟ تو بالکل عقل مند آدمی نہیں ہے وہ. جعفر تیار کے دونوں ہاتھ کٹے نہیں, تو تمہارے خیال میں وہ اس لیے کہ ہاتھ کٹوا لیے انہوں نے کہ جنت میں چلے جائیں. جنت مطلب کہ بہت مسئلہ ہوتا ہے جب موت آتی ہے نا, تو پھر انسان سوچے او ہو میں جنت میں جاؤں گا, بٹیر کھاؤں گا, یہ وہ, چلو آپ جنت میں چلتے ہیں, ایسا ایسا نہیں ہوتا. ریلیجن میں انسان قربانی اس لیے دیتا ہے کہ وہ مان لیتا ہے کہ خدا ہے میرے پاس. یہ کانشیسنیس کا ریلیشن شپ ہوتا ہے, کانشیسنیس آف بینگ وتھ گاڈ. گاڈ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, بینگ ہے. جب تم کسی انسان سے محبت کرتے ہو نا اور تمہیں اس کے ساتھ تمہارا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوتا ہے, تو تم اس کی پریشانی سے بے چین ہو جاتے ہو اور اس کی ناراضگی سے تم بے چین ہو جاتے ہو, کیونکہ وہ بینگ ہے. وہ یہ ایسٹرے نہیں, یہ نہیں ہے ایسٹرے کہہ رہا اس کو, یہ پیپر ویٹ نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں ہے وہ. اس کے دل دھڑکنے سے تمہارا دل دھڑکتا ہے, اس کے رونے تم روتے ہو. ہمارے بچے کے چوٹ لگی تو ان کو ہم لے کے گئے, تو ہم نے نارتھ سے ہم نے چلنا شروع کیا. ہر ڈاکٹر کے پاس جاتے کیونکہ چوٹ ٹھیک ہوتے ہوتے خراب ہو گئی تھی, میرے ہی ہاتھ لگ گیا تھا, بلیڈنگ شروع ہو گئی. تو ہر ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ یہ ٹریٹ کرے گا, اس کے ہاتھ بڑے موٹے موٹے ہیں, بدماشٹر ٹائپ کا لگ رہا ہے, نہیں میں اس سے نہیں کرا. کراتے 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 میں وہاں چلا گیا نارتھ سے ناز آباد پہنچ گیا. وہاں ایک ہاسپٹل تھا, اس میں نکالا ڈیسنٹ ہاسپٹل, ڈیسنٹ ہاسپٹل لگ رہا ہے, ڈیسنٹ سے ہوں گے. وہاں میں گیا تو وہاں ڈاکٹر بیٹھی تھی, سرجن تھی وہ اور لیڈی ڈاکٹر. بولے کہ دیکھیں اس کا جو ہے نا, میں یہ چھیلوں گی, یہ اکھاڑ دوں گی اور اس میں ہوگی تکلیف, لیکن اس سے آگے بچے کے نشان نہیں پڑے گا. میں نے کہا ہاں, اس کے ہاتھ ذرا نازک ہیں, یہ کر لیں گے. تو کہا آپ بھی آ گئے, اچھا کیا آپ ماں کو ساتھ مل رہے. مجھے کیا پتا میرا, جب میں نے کہا بس آپ زور سے پکڑ لیا, اس نے بچے رونا شروع کیا, میں نے بھی رونا شروع کیا, تین تین چار چار آنسو سے. انہوں نے کہا بھائی آپ, جب انہوں نے کہا, انہوں نے بھائی میں تو تین تین آنسو سے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. تو مسئلہ یہ کہ آپ کو یہ بینگ کی وجہ سے ہوتا ہے, یو ریلیٹ ون سیلف ٹو دا بینگ. تو ریلیجن سروائیو کرتا ہے بینگ کے ریلیشن شپ میں. جنت کے چکر میں کوئی جانور نہیں دیتا, جنت کے چکر میں جان دینے والا, جنت جو ہم کو نصیحت کرتے ہیں وہ اپنا زمانہ دیکھ چکے, جنت میں چھپی دولت کے لیے دنیا کا خزانہ کیوں چھوڑے, دل والے بچائیں دل اپنا, ہم تیر چلانا کیوں چھوڑے. تو جو مال وال مزے مزے کرنے والا, وہ کبھی جنت وجنت کے چکر میں نہیں پڑتا. یہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ دین قبول کر لے. جب تم کسی سے واقعی محبت کرتے ہو تم کہتے ہو مجھے قبول کر لے میری تمام غلطیوں کے ساتھ, اور میں اس سے محبت کرتا ہوں گو کہ میں بہت ساری اپنے اندر کوتاہیاں رکھتا ہوں. تو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے اس کے اندر کمزوریاں اس کو نظر آ رہی ہیں, باپ بتا رہا تھا ارے بیٹا یہ اس میں یہ ہے اور اس میں یہ ہے, اماں بتا رہے تھے, دوست بتا رہے تھے, نہیں کوئی کوئی مجھے تو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی. ایک جملہ ہوتا ہے مجھے تو کوئی پرابلم نظر نہیں ہے. تو وہ یہ کہ پرفیکٹ بینگ کے ساتھ اگر تم ریلیشن شپ بنا لو, کیونکہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ, تو تم کس سے ڈر رہے ہو؟ تمہیں زیادہ ہماری جان جائے گی نا, میں ہوں, میں تو کبھی نہیں مروں گا. تو کہتا پھر کون مجھے روکے گا اس آدمی سے کون؟ تو پہلی بات یہ کہ جنت اور جہنم کانسیپٹ ہے, یا جنت اور جہنم کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے. جگہوں کے لیے تھوڑی کوئی جان دیتا ہے, بعض اوقات جگہیں جو ہیں وہ آپ کے لیے جہنم بن جاتے ہیں. ہمیں کسی نے بتایا تھا کل بھی حالجی جو لیک ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے, وہاں پہ بہت شکار ہوتا ہے اور وہاں پہ بہت سارے شکاری بیٹھے ہوتے ہیں, خاموشی سے وہاں بیٹھنا. تو ہمارے وہ دوست ایکسائٹمنٹ میں ہم لوگ رات کے تین بجے لے کے وہاں پہنچے, رات کے تین بجے جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں ایک انسان, بلکہ میرے خیال میں کوئی جاندار بھی نہیں تھا سوائے مچھروں, اربوں مچھر وہاں پہ. تو جیسے گاڑی کی لائٹ پڑی تو ہزاروں لاکھوں مچھر, تو ہم نے لائٹ بند کر کے بیٹھا. لائٹ بن کر کے ان صاحب کو مستقل جتنے تھے سب ٹارچر کرتے رہے جو ان کے منہ میں آتا تھا بس پھر. اور وہ 3 بجے سے صبح تک کا وقت عذاب بن کے گزرا. تو جگہ کیسے کون سی گارنٹی کر دیتی ہے؟ صبح وہ بہت پرسدا ہو گئی تھی مجھے مچھر چلے گئے تھے. تو بتانے مطلب یہ جگہ تو گارنٹی نہیں کرتی. بہت سارے لوگ کہیں جنت میں آ کے کیا کروں گا میں, سب کچھ تو مل جائے گا, فائدہ کیا. تو میں کہوں گا دنیا میں ہی چھوڑ دوں دوبارہ سے. تو بہت سارے لوگ جنت کو اٹریکٹ نہیں کرتی بھی, لیکن وہ قربانی دیتے ہیں ریلیجن کے لیے. تو یہ کہنا کہ یہ کانسیپٹ ہے وہ دین کے لیے قربانی, وہ خدا کے لیے قربانی دیتا ہے. خدا ایک دین ہے, وہ محسوس کرتا ہے, تمہیں محسوس کراتا ہے, تمہارا اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. ار ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ وہ تمہیں جنت میں ڈالے گا یا جہنم میں ڈالے گا, ار ریلیونٹ ہوتا ہے. ہاں نا, تو مختلف لوگ مختلف سطح کے ہوتے ہیں نا, مختلف لوگ مختلف سطحوں کے ہوتے ہیں اور مختلف لوگ ہوتے ہیں. مسئلہ یہ کہ بہت سارے لوگ اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے جنت ملے گی, تو ٹھیک ہے, اس میں کیا بری کیا بات ہے, اس میں کیا گندی بات ہے, بڑا خوش ہو رہا ہے اس کو جنت ملے گی. گندا ہاں نا, خدا انٹروڈیوس کراتا ہے اس لیے کہ خدا کو پتا ہوتا ہے کہ کون جیسا. ایک باپ ہوتا ہے ایک بچے سے کہتا ہے بیٹا تم جو ہے تمہیں جو ہے نا میں عید پر ایک سوپ دلاؤں گا, لیکن تمہارا بھائی جو ہے نا مزید ہے اس کو میں 2 سوپ دلاؤں گا, کہ تمہیں برا تو نہیں لگے گا. وہ کہتا ہاں نہیں. بڑا بیٹا کہتا ہاں ٹھیک. بڑا بیٹا صرف شلوار قمیض پہنتا ہے, دوسرے چھوٹے بھائی کو دلا رہا. اب وہ باپ انصاف کر رہے گئے, اسے پتا ہے نا کس کو کس سے ڈیل کرنا ہے, کس کو کس طرح. ایک کو کہتا ہے نہیں بیٹا ہمارے جانتے ہیں, ایک بیٹے بڑے بیٹے سے بات کرتے ہوئے آرگیو نہیں کرتے, جب بیٹا بس پوچھ گئے بڑا بیٹا. اور دوسرے جو منجنے ہیں جو پھڈے باز ہیں جو ان بیٹا آ جاؤ بیٹھو بات کرو, اچھا لیٹ ہو تو آؤ میرے پاس, اس کو الگ طریقے سے سیٹل کرنا. تو تم کہو گے یار یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے, بڑا بےچارا شریف ہے اس کو ڈرا رہا ہے, اور جو گنڈا بدماشی کرتا ہے اس کو کہہ رہا اور لیٹ جاؤ. بھائی وہ باپ کو پتا ہے نا کیسے ہینڈل ہوگا. یہ تو خدا نے مختلف سطحوں کے اوپر ایڈریس کرتا ہے اپنے لوگ. اگر تم اس طرح کے ہو کہ اس سے خوش ہوتے ہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ریوارڈ ہی تمہارے لیے ویلو کرتا ہے, تو تم یہ تو بہت چھوٹی چیز کے بیچ جا رہے ہو, اٹس ناٹ وائز. لیکن ہر آدمی کے لیے یہ نہیں ہے. بلائنڈ فیتھ جب ہم بولتے ہیں, اٹ مینس دیٹ یو آر ریلیٹنگ یور سیلف ٹو سم تھنگ وچ از ان فیکٹ نتھنگ. میں تم سے کہہ رہا ہوں بینگ ہے, بینگ وہ ہے, اس کے ساتھ جب تم ریلیٹ کر لیتے ہو تو وہ صرف کنسپچل ریلیشن شپ نہیں ہوتا, وہ ریلیٹ کرتا ہے تمہارے ساتھ, وہ گائیڈ کرتا ہے تمہارے ساتھ, انٹریکٹ کرتا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ تو تم پڑھ لو, اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی بات نہیں, عام طور پہ تمہارا آ گیا, وہ بہت سارے لوگ ویسے بھی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, ہم تو فخر کرتے ہیں اس پہ کہ ہمارے ابا یہ کہتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں. میرا بیٹا میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو میں اگر یوں کرتا تو وہ بھی یوں کرتا, یوں کرتا وہ بھی یوں. اور ایک دن جیسے کہہ رہے ہیں ناک میں انگلی ڈالنے کا ٹائم ہو گیا, آج بعد میں ناک میں کچھ ناک نہیں, تو دیکھتے اس کے آج کام ناک میں انگلی ڈالنے کا ٹائم ہو گیا. تو وہ تو باپ سے کر رہا ہے تو اسے, لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری ہوگی, وہ سیکھے, نہیں سیکھے گا تو پھر ظاہر ہے اس کو سزا ملے گی. بچے اور ان کی جو بات دنیا کو,
ان کی جو بات تھی اس کو یوبن نے بھی ڈسکس کیا اپنی کتاب کے اندر, جو ریشنل ایکٹر کا ماڈل ہے وہ اپلائی کرتے ہیں لوگ اسلامک فنڈامنٹلسٹ کے اوپر, اور بولتے ہیں کہ یہ لوگ جو دنیا کے اندر قربانی دیتے ہیں بیسیکلی کنزمپشن کو سسپینڈ کرتے ہیں گے فیوچر کنزمپشن کے لیے, جو کہ ہیئر آفٹر میں ملیں گے, اور دنیا میں جو پین برداشت کرتے ہیں گے وہ چونکہ فیوچر کا پین کا جو کانفیڈنس ان کو دیا گیا ہے گا وہ زیادہ درد پہنچانے والا ہے, تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ جس طرح سے ٹائم ویلیو آف منی نکالی جاتی ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے
ریشنل چوائس تھیوری,
ریشنل چوائس تھیوری اپلائی کرتے ہیں سائنس فنڈامنٹلسٹ کے اوپر, ان کو بولتے ہیں ار ریشنل ریشنل ایکٹر, کیونکہ ان کے پاس جو ٹائم کا ہورائزن ہے وہ
ریشنلٹی ہوتی ہے, ریشنلٹی جو ہے وہ کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ کی بنیاد پہ.
ایک سوال تو یہ, تو دوسرا یہ تھا کہ ہر ریلیجن کے اندر جو ہے وہ عذاب کا اور ریوارڈ کا جو ہے وہ بہت زیادہ لیور کیا جاتا ہے اس کے اوپر, اور صحابہ کرام والا جو نے جانے دیے ہیں جنت کی خاطر, ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب میں اٹھ کے بولا کہ یہاں بھائی کون ہے جو جنت چاہتا ہے, اب چاہے لڑے صحابہ لڑے اور شہید ہوئے, صحابہ نے بولا میں جاؤں گا, لڑے اور شہید ہوئے. یہ ہے کہ یہ تو ایک وہ ایک ریئلٹی ہے جس کے خاطر لوگوں نے جانے دیے.
میں یہ نہیں کہہ رہا, بار بار میں بتا رہا ہوں کہ ایک چیز کو تم کنسپچل, ظاہر کے کنسپچل, لیکن اس کانسیپٹ کے پیچھے کیا کوئی بینگ ہے یا نہیں. مثلا میں اگزامپل دیتا ہوں, جیسے پاکستان, لوگ پاکستان کے لیے بھی تو جان دے دیتے ہیں, دیتے ہیں یا نہیں دیتے, مسلمان نہیں ہوتے وہ دہریہ ہوتا ہے, ایک آدمی دہریہ ہے, لیکن کیا وہ ایک اچھا پاکستانی ہو سکتا ہے, پاکستان کے لیے قربانی دے سکتا ہے کہ نہیں, کہ امریکہ کے لیے قربانی دے سکتا ہے, چائنا میں کتنے ایک ہی چائنیز ریولیوشن کے لیے قربانی نہیں دی ہوئی. قربانی دینے سے یہ امپلائی کرنا کہ وہ قربانی نیسسریلی ایکسیپٹیبل ہو گئی یا نہیں, تو کون ایکسیپٹ کرے گا وہ قربانی, سوال یہ ہے. تو آپ کہیں گے بھائی میری قربانی ایکسیپٹ کرے میری قوم, تو قوم کہاں ہوتی ہے, یہ قوم ہے کیا, قوم کہاں ہے, قوم کوئی بینگ تو نہیں ہے, قوم تو ایک کنسپچوئل ہے, افراد کا مجموعہ. یعنی کہ 1965 میں پاکستانی سولجر نے قربانیاں دی نا, اس قربانی کو ایکنالج کر رہی تھی پاکستانی قوم, تو پاکستانی قوم میں بنگلہ دیش بھی تھا اور پاکستان بھی تھا, تو بنگالی بھی ایکنالج کر رہے تھے, پاکستانی بھی ایکنالج کر رہے تھے. 71 میں بھی پاکستانی فوجیوں نے قربانی دی, لیکن جو بنگلہ دیش وہ تو بنگلہ دیش بن گیا. آپ لوگوں کو بار بار ٹی وی پہ بتایا تھا پاکستانی فوج ہر محاذ پہ بہترین کامیابی حاصل ہے ہر محاذ پہ, اور ایک دن صبح پتا چلا جنرل نیازی کو جوتے مار رہے ہیں, مر گئے, انتقال ہو گئے لوگ, ہارٹ فیل ہو گیا دیکھ کر, کیونکہ ان کو تو یہ پتا چل رہا ہر محاذ پہ کامیابی ہو رہی ہے. تو اگر فرقیا وہ قوم کے لیے تم قربانی دو, قوم تو کچھ نہیں ہوتی نا, قوم ہوتی تھوڑی ہے کوئی چیز, لیکن گاڈ تو ہوتا ہے نا, وہ تو بینگ ہے, وہ تو کانشیسنیس ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ہے. اب اگر تم اس کی ایگزسٹنس ہی تمہارے لیے خطرناک ہے, تو پھر تو تم اپنے ایمان کا انتظام کرو, اپنے ایمان کا. تو صحابہ سے جنت میں نہیں, جنت کی جو ہائیسٹ اسٹیج ہے کہ یو کین سی گاڈ ہے نا, تو پھر وہ جنت یا اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچنا جائے نا, تو اصل بہترین تو وہ ہوگا, بہت سارے ہوں گے مجھ جیسے بدماش کہ بس چھوڑ دیں مجھے, جان لوں میں کہیں بھی بھاگ جاؤں, میں کہیں بھی بھاگ جاؤں گا, ادھر ادھر چھپ جاؤں گا کہیں. لیکن بعض جو نیک آدمی ہوں گے, میں کوئی اسی لیے تھوڑی چھپ جاؤں ادھر ادھر بھاگ جاؤں, تو فشنگ وشنگ کرنا کرتا رہوں گا وہیں بیٹھ کے, لیکن وہ تو کہتا نہیں مجھے تو خدا کو دیکھنا ہے, خدا سے ملنا ہے, اس سے میں محبت کرتا ہوں. اب جنت میں ہی نظر آئے گا, آج جہنم میں نظر آ جائے تو جہنم میں بھی جانے کو تیار ہو جائے. ریشنل چوائس تھیوری کو بنیادی طور پر آپ ایبسلوٹ ریشنل سینس میں ایکسپلین کرتے ہیں, تو ریشنلٹی لمٹ کرتی ہے اسفیئر آف دا ورلڈ کو, اسے ہم کہتے ہیں کانشیسنس آف بینگ ان دا ورلڈ. تو اگر تمہاری ریشنلٹی تمہیں دنیا کمانے میں مدد دے رہی ہے تو وہ ریشنلٹی ہے, لیکن اگر وہ تمہیں دنیا کمانے سے روکتی ہے تو پھر وہ ریشنل نہیں. اسی لیے اسے ریشنل چوائس تھیوری کی غلط اپلیکیشن کہتے ہیں, غلط, فالس اپلیکیشن. ان ریشنل کیوں ہے, کیونکہ بیسک اسمپشن اور ریشنلٹی کو تو وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے, کہ اگر تم ریشنل آدمی ہو تو تم سیلف انٹرسٹڈ ہونا چاہیے نا تمہیں, لیکن سیلف انٹرسٹ اسپیسیفک ٹو دس ورلڈ. اگر اس دنیا میں تم نے مزہ نہیں مارا تو پھر تم نے کیا مارا, پتہ نہیں وہ ملے نہیں ملے. ریشنل چوائس تھیوری تمہیں یہ تھوڑی بتا دی ہے کہ تمہارا ہر چوائس جو تم لوگے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا, نہیں, وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا دنیا کی کانشیسنیس کے ساتھ ساتھ کمپیٹیبل اور کنسسٹنٹ ہے کہ نہیں. اگر وہ ہے تو پھر تم کنسسٹنٹلی اپلائی کر رہے ہو چوائس تھیوری. اگر تم کہہ رہے ہو یار میں ایسا کرتا ہوں یہ نہیں کرتا ہوں, پھر میں انشاءاللہ جنت میں جا کے کروں گا, اور جو دنیا میں تم مزہ کر سکتے تو وہ بھی تم نے نہیں کیا صرف اس لیے کہ تم جنت میں, یہ کوئی مسلم پہلی فنڈامنٹلسٹ پہ اپلائی نہیں کیا, سب سے پہلے اسے اپلائی کیا کرسچنز کے اوپر, یعنی کہ ریشنل چوائس تھیوری سے اپلائی کی انہوں نے کرسچنز کے اوپر, یعنی کہ جیسے پریسٹ کے اوپر کہ بھائی شادی نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا تو مزہ نہیں مار رہا, کیوں نہیں کر رہا, تو یہ ریشنل نہیں ہے, یہ ریشنل نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی زندگی گزارے, کیوں یہ اپنے اوپر اس نے عذاب مسلط کر رکھا, یہ ایک ایریشنل ایٹیچیوڈ ہے. تو یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے کہ اسلامک فنڈامنٹلزم تو اپلائی ہو, کرسچن فنڈامنٹلزم پر بھی اپلائی ہو چکی ہے یہ ماڈل, اور اسے وہ ایریشنل کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایب نارمیلٹی کے طور پہ لیتے ہیں اسے, یہ ایک ایب نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ ہے.
جنت جو ہے یا پھر دوزخ جو ہے وہ اس کا میور نہ کر رہا ہے یا باقی نہیں ہو
رہا, نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جنت اور دوزخ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ اس جنت اور جہنم کے پیچھے کانشیسنیس موجود ہے جو بالکل 11th hour میں تمہیں چھوڑ دے گا. تم اس سے محبت بھی تو کرتے ہو, بعض اوقات اگر تم سے کوئی محبت کرتا ہے تو تم ڈیزرو نہیں کرتے, تمہیں پھر بھی چھوڑ دیتا کیونکہ تم سے اس سے محبت کرتا ہے وہ تم سے, اور تم بھی اس سے یعنی کہ تمہارا صرف اس کے ساتھ جسٹس کا ریلیشن شپ نہیں ہے, لو کا بھی ریلیشن شپ ہے, یہ تمہاری کوالٹی کو آف ریلیشن شپ کو بڑھا بھی دیتا ہے گھٹا بھی دیتا ہے.
دیکھیے اگر جنت کو ایز اے ٹارگیٹ کنسیڈر کرتا ہے اور کانشیسنیس کو پرائمریلی فوکس کر رہا ہے تو وہ اس لیول کے اوپر ہے جسے ہم عارف کہتے ہیں, اس کا زیرو پوائنٹ یہ ہے کہ سیولرز دیکھتا ہے, اور پھر یعنی اس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ خدا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے, پھر کوئی ٹارگیٹ یہ نہیں ہے کہ ڈرتا ہوں دوزخ اس بات سے کہ دوزخ میں ڈال دے گا یا نالج ہے مجھے جنت کی, مگر اگر کانشیسنیس پرائم لیول کے اوپر کنسیڈر کر رہا ہے, اگر پرائم لیول پہ کنسیڈر نہیں کر رہا یا فار ایگزامپل کنسیڈر ہی نہیں کر رہا, تو پھر اس کیٹیگری کو کہاں ایڈریس
کرنا. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ کیٹیگری جو آپ کی ہے وہ ہر اور اس کی آرڈرنگ اس بنیاد پہ ہوگی کہ کتنا تمہارے لیے ول آف دا گاڈ ایکسیپٹیبل ہونے کو ممکن بناتا ہے, کون سی کیٹیگری, تو بہت ساری کیٹیگریز ہو سکتی ہیں, بہت سارے لوگ ڈر سے کام کرتے ہیں, یعنی کہ آپ یونیورسٹی میں اگر اٹینڈنس کے معاملے میں ڈیل ہو جائیں لوگ کلاسز میں چھوڑ دیں, تو آپ کہیں کہ نہیں میں اسے پڑھانا چاہتا ہوں اس لیے میں اس پہ سختی کروں گا اس کی بھلائی کے لیے, کچھ لوگ ہیں نہیں میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میری کلاس کے اندر ایسے بدماش ہیں جو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں, تو میں اللہ کا شکر کہ نہیں ہے ہم لوگ صحیح ہے, تو پھر وہ کہے گا کہ یار یہ تو میتھڈ ٹھیک نہیں ہے تمہارا, تو بنیادی طور پر ہدف تمہارا کیا ہے, ہدف تمہارا کیا یہ ہے کہ تم بچوں کو پڑھاؤ, کیا تمہارا ہدف یہ ہے کہ تم ان بچوں کو پڑھاؤ جو پڑھنا چاہتے ہیں, ہدف تمہارا ہی ہدف بہت سارے ہو سکتے ہیں, عمل ایک ہی ہے کہ کلاس کے اندر وہ آئیں یا نہیں آئیں, انہیں کئی ٹیکنیک تم استعمال کر سکتے, تو جنت اور جہنم کا وہ یہ طریق بنیاد یہ بنتی ہے کہ اس کو عام طور پہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں بائی ایبسٹریکٹنگ دیز ٹو آئیڈیاز اور دیز ٹو اسپیسیز, بائی ایبسٹریکٹنگ دیز اسپیسیز فرام دی آئیڈیا آف اے گاڈ, اگر تم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی نوعیت کو ہی نہیں پہچانتے تو یعنی کہ وہ ہمارے مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ تین آدمی ہوں گے ان میں تینوں کو اللہ کے سامنے آئیں گے تو کہیں گے ایک کو جنت میں ڈال دو, ایک کو جہنم میں ڈال دو اور دوسرے کو بھی جہنم میں ڈال دو, بہت بڑی دونوں, تو جو جنت والا تھا وہ تو اپنا جو بھاگ بھاگ کے ڈالا, اور جو جہنم میں جو ڈالا گیا تھا ان میں سے ایک کو کہا نا جس کو جہنم, وہ بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف بھاگ, اور جو دوسرا تھا وہ جاتا تھا دو تین اور پھر پلٹ کے دیکھتا پھر پلٹ کے خدا کا دونوں کو پکڑ کے بھاگ بھاگ کے کیوں جا رہا ہے جہنم کی طرف, ڈر نہیں لگتا جہنم سے, بولا نہیں میں بہت برداشت ہوں, میرا خیال تھا جہنم کے بہت ہی نچلے درجے میں میں شاید ہوں گا, تو اب آپ نے صرف جہنم میں بھیجا تو میں نے کہا چلو کہیں آپ کو یاد نہ آ جائے میری بدماشی آئی ہے جلدی سے جہاز میں چلا جاؤں جو اوپر والا درجہ ہوا وہیں سے چلے گا, اور بھائی تو پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے, پلٹ پلٹ کے اس لیے کہ میں جانا تو مجھے جہنم میں ہی ہے لیکن شاید آپ مجھے چھوڑ دیں, تو کہا کہ اچھا میں تم دونوں کو چھوڑ دوں, دونوں چھوڑ
تو ان سے محبت بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا گاڈ نہیں ہے.
یہ حدیث ہے.
ہاں
ہے نا. ہاں یہ حدیث ہے کہ مطلب عام طور پہ یہ سوال جو مطلب اٹھاتے ہیں مطلب یہ ماڈرنسٹ اور جو حضرت پہ یقین نہیں رکھتے مطلب کہ یہ وہ لوگ جن تک جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا یا مسلمان اپنی فرمائشی کی وجہ سے نہیں پہنچا سکے تو وہ ان کا جو انجام کیا ہوگا. تو وہ اس میں حدیث ہے. یہ مطلب یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن جو ہے مطلب کچھ لوگ لائیں گے اللہ تعالیٰ تم نے کیوں ان کا بھی ہمیں تو آئے نہیں نہ کوئی پیغام آیا نہ کوئی پیغمبر آیا اور نہ کوئی مطلب کتاب آئی. مطلب اچھا چلو پیغمبر تو اس لیے آتا ہے کہ وہ تمہیں میری کتاب کی طرف بلائے تو چلو اب تم میرے سامنے آ گئے ہو میں تمہیں جو کہوں گا وہ مانو گے کہیں آج مانیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جی تم جو ہے چلے جاؤ جہنم کی طرف. تو ایک آدمی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے کچھ لوگ جو ہے جائیں گے جو مطلب اور کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ وہ پلٹ پلٹ کر جو ہے دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ کھڑے رہیں گے. جو کھڑے رہیں گے اللہ کہ بھائی تم جو ہے کیوں نہیں گئے تو وہ کھڑا ہو گیا کہ تم نے اب میری ساتھ نہیں مانی تو اگر میرا پیغمبر تمہارے پاس آتا ہو تو میں پیغمبر تم کیا مانتے تو تم تو جاؤ جہنم میں. اور جو تیزی کے ساتھ گیا اس کو کہا کہ تم اس نے کہا کہ بھائی میں نے دنیا میں تو آیا نہیں تو میں نے بات نہیں مانی اب مجھے آپ نے حکم دیا اب میں جا رہا ہوں تو کہا کہ تم آ جاؤ واپس ہوگا تم تو اس کہ مجھے آپ کی رحمت سے امید تھی کہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالی جاتے تم بھی جاؤ. یہ حدیث ہے باقاعدہ مطلب اور تفسیر اظہری میں موجود ہے مطلب اسے پڑھ سکتے ہیں.
نہیں لو بھی ہوتا ہے اور فیئر بھی ہوتا ہے اور لو میں فیئر ہوتا ہے جب تمہیں محبت ہوگی تو میں پتہ چلتا جو گریٹسٹ فیئر ہوتے ہیں نا گریٹسٹ فیئر وہ لو سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. دا گریٹسٹ فیئر آف ہیومن ایگزسٹنس جو ہوتا ہے نا وہ لو بیسڈ ہوتا ہے. فیئر آف دا لا کس میں ریلیجن میں ریشنالٹی ہوتی ہے لو ریشنل ہوتا ہے. لو میں ریشنالٹی ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر تم کسی سے محبت کا دعوے دار ہو اور اس کے لیے قربانی نہ دو تو یہ ریشنل ایکٹیویٹی ہوگی یا ان ریشنل ایکٹیویٹی ہوگی. لوگ تمہاری بات مانیں گے وہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے تو ریشنالٹی کانٹیکسٹ کے اندر ڈیفائنڈ ہوتی ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم تم ریشنالٹی کی بنیاد یہ ان کی اچھا بھائی خصوصیات نوٹ کر لوں 1 2 3 ان کی کمپیوٹر میں ڈالا یہ نکلا ہے تو پھر انہیں سے کرتا ہوں محبت. اس طرح نہیں ہوتی محبت. لیکن جب محبت آپ کی ہو جاتی ہے تو اس پہ ریشنل کیٹیگریز اپلائی ہوتی ہیں کہ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے کیا اس کے لیے قربانی دی کیا آپ نے اس کے لیے سیکریفائز کیا کیا آپ نے اس کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیا. اگر تم نے کیا تو لوگ تمہاری محبت پہ یقین کر لیں گے فوراً. کیوں؟ کیونکہ تم ریشنلی بیہیو کر رہے ہو. تو ریشنالٹی کانٹیکسٹ بیسڈ ہوتی ہے ایبسٹریکشن میں نہیں ہوتی. اور ریلیجن جو ہوتا ہے وہ جب تم ایمان لے کے آتے ہو تو ریلیجن تم سے ڈیمانڈ کرتا ہے نا کہ آپ اس ریلیجن کو کیسے پریکٹس کرو گے. اگر تمہارا پریکٹس وہ نہیں ہے جیسے اس میں کہ اگر تم خدا کی بات مانتے ہو تو ان کا نہیں میں تو میں اصول دکھاؤں خدا کو تو خدا کو اصول دکھاؤ تو خدا بھی تمہیں اصول دکھائے گا. تو اصول کے مقابلے میں تو اصول آئے گا نا. جیسے وہ ایک آدمی تھا وہ بڑی بہت عرصے عبادت کیا فرشتہ ہے اس نے کہا بھائی خدا تم سے بہت خوش ہو گیا بنی اسرائیل کا اور خدا تم سے کہتا ہے کہ جو تمہیں چاہیے. اس نے کہا بھائی میں تو دنیا چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کے لیے پہاڑ پہ بیٹھا ہوں تو اب میرے سے انصاف کر دیں. انصاف انصاف کا کیا مطلب تم بتاؤ کیا چاہیے. میں مجھے بس انصاف مانتا ہوں. تو فرشتہ چلا گیا بہت عرصے بعد پھر آیا اس نے خدا تم سے خوش ہے اب بتاؤ کیا چاہیے تم. بولا میں تو دنیا چھوڑ گیا ہوں انصاف فیصلہ کر دے خدا کا. پھر چلا گیا نہیں فیصلہ انصاف کر دے خدا اپنی مرضی دیکھ لے کہ میری میں سب کچھ چھوڑ گیا ہوں اور عبادت وغیرہ میری کوالٹی وغیرہ دیکھ لے. تو تیسری بار جب آیا اس نے کہا بھائی ہاں کیا چاہیے. اس نے کہا انصاف. بولے اچھا انصاف. پہاڑ کو الٹ دیا. اس نے کہا 300 سال تم نے پہاڑ پہ بیٹھ کے اللہ کی بات کی اب 300 سال یہ پہاڑ تم سے بیٹھ کے اللہ کی بات کی. تو اب آرگیومنٹ یہ ہے اب آپ کو یار یہ تو انصاف ہی نہیں ہوا یہ کیا انصاف. تو اب ہم نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے نا. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ریشنالٹی کانٹیکسٹ بیسڈ ہوتی ہے. جب تم کسی سے انصاف مانتے ہو تو اس اپنے کنسپشن آف جسٹس کی بنیاد پہ مانتے ہو جو تمہیں ریشنل لگتا ہے. دیٹ از دا ایشو.
کنڈیشننگ
یار کنڈیشننگ कंडीशनिंग हो जाती है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि आपकी जो डिजायर्स हैं बुनियादी तौर पर उसकी सतह के ऊपर सिस्टम फंक्शन करता है। आप क्रिएट भी करते हैं, आप क्रिएट भी करते हैं डिजायर्स और आप उनको आर्टिफिशियली कंडीशन भी कर देते हैं और बजाय वो नेचुरल लगती है। आप समझते हैं ये नेचुरल डिजायर है मेरी कि मैं ज्यादा खाऊं। एक्सीडिंग वंस कंजम्पशन इज अ नेचुरल डिजायर। वो कहता है नेचुरल नहीं है, मतलब दुनिया में अगर नेचुरल होती तो दुनिया में ज्यादा खाने की वजह से लोग मर जाते। नीदरलैंड के अंदर ज्यादा लोगों की इंतकाल की वजह से ज्यादा खाने की वजह से वेट बढ़ जाता है, मर जाता है। तो आप ज्यादा खाने की वजह से भी मौत वहां से हो जाती है, कम खाने की वजह से भी मौत वहां से हो जाती है। अब आप अगर कंडीशन कर दो इंसान को और बताओ कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कहता है कि डेवलप नेशन का न्यूट्रिशन लेवल इतना होना चाहिए, तो ये तो गारंटी नहीं करता ना सस्टेनेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। बिल्कुल कंडीशन करता
ठीक है जी। आज की नशे का इंतजाम।